اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وقال تبارك وتعالى لتركبن طبقا عن طبق فقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الحديث يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك امين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت قمری تقویم کے حساب سے 15ویں صدی ہجری کا 12واں سال جا رہا ہے. اس 12ویں سال کا بھی اکثر حصہ گزر چکا ہے، نصف سے زائد، جبکہ شمسی تقویم کے اعتبار سے 20ویں صدی ہجری کے اختتام میں 8 برس باقی ہے. میں نے اس وقت آپ کو ٹائم کانشس کیا ہے کہ ذرا آپ کو شعور ہو کہ ہم اس وقت کہاں ہیں، اور اس کا اصل سبب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر انسان کچھ یہ وقت کا جو بہتا دریا ہے اس میں گم ہو جاتا ہے. عام طور پر بھی اور پھر خاص طور پر جو عہد حاضر ہے اس میں زندگی کے مسائل اور معاملات اور اس کی مشکلات، گوناگو قسم کی مصروفیات، وہ واقعتاً انسان کو گم کر دیتے، اور مستقبل کی فکر بھی کم ہی ہو پاتی ہے. زیادہ سے زیادہ مستقبل جو ہے وہ صرف اپنا معاشی مستقبل پیش نظر رہتا ہے، مستقبل کے اور دوسرے اسپیکٹس جو ہیں وہ نگاہوں کے سامنے نہیں رہتے، اور ماضی سے تو اکثر و بیشتر ذہول رہتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم چلے کہاں سے تھے، کیا منزل تھی، کتنا سفر طے کیا، کہیں بھٹک گئے ہیں یا کسی صحیح رخ پر جا رہے ہیں. اس کے بارے میں غور کرنے کا کم ہی موقع ہوتا. میں اصل میں آج آپ کو چاہتا ہوں کہ ذرا سی محنت کرے اور اب سے تقریباً 15 برس قبل کی جو ایک کیفیت تھی پورے عالم اسلام کی، اس کا تصور ذہن میں لائے. جبکہ 14ویں صدی ہجری کا اختتام قریب تھا، 3-4 سال رہتے تھے، اس وقت پوری دنیا میں احیاء اسلام کا ایک غلغلہ پلند ہوا تھا. پورے عالم اسلام میں ایسی حرکت اور ایسی تحریکیں اور اس قسم کے فینومینا پیدا ہوئے کہ جس سے واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تو ویسٹ بھی لرز گیا تھا، محسوس ہوتا تھا. چنانچہ بڑے موٹے موٹے زخیم جو ہے خصوصی اشاعتیں شائع کی، ٹائم نے، نیوز ویک نے، دی ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ، معلوم ہوتا ہے کہ بس اسلام آیا چاہتا ہے، اور اسلام بھی بڑا جارحانہ اسلام، بڑا خونی قسم کا اسلام جو ہے، اس کا ایک خطرہ، اس کا ایک خوف. جیسے بڑے بڑے جو دانشور ہیں، نکسن کو ایسا کہ آپ کو یاد ہوگا، اس نے کہا کہ ہمیں اصل میں روس کے ساتھ جو ہماری جنگ ہو رہی ہے یہ تو خامخواہ کی ہم نے جنگ شروع کی ہے. اس سے پہلے ڈیگال نے کہا تھا کہ رشیا کے ساتھ ہماری جنگ جو ہے یہ تو خامخواہ کی ہے، وہ تو ہماری وائٹ ریسز میں سے ہے، ہمارا بھائی ہے. بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، کبھی اس نے تو یہ کہا تھا. یہ ذرا اور زیادہ پرانی بات ہے کہ مشرق کے زرد روح اقوام جو ہے ان سے ذرا ان سے ڈرو، ان کا خیال کرو، وہ ابھر رہی. لیکن یہ کہ نکسن نے کہا تھا کہ یہ اسلامک فنڈامنٹلزم جو ہے یہی در حقیقت سب سے بڑا ہمارا اس وقت کا دشمن کہہ لیجئے یا ہمارے لیے خطرہ ہے. تو جو حالات بھی اس وقت تھے ذرا آپ تصور کیجئے, سن 77 میں ایک زبردست تحریک ہمارے ہاں ابری جس کا عنوان بن گیا, اگرچہ آغاز میں تو اس کا عنوان جو ہے نظام مصطفیٰ نہیں تھا, وہ پی این اے ایک تحریک تھی پاکستان نیشنل الائنس کی, لیکن یہ کہ پھر اس کا عنوان بنا نظام مصطفیٰ تحریک, اور زبردست تحریک اس کا جو غلغلہ یہاں بلند ہوا تھا بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا. یہ تاثر عام تھا کہ نہ صرف یہ کہ تحریک پاکستان کے دور کی سی کیفیت دوبارہ پیدا ہو گئی ہے, بلکہ اس سے بھی شدید تر جذبات جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بکھرے ہوئے تھے اسلام کے حق. پھر یہ کہ ایک مارشل لا آیا, اور مارشل لا بھی پھر وہ آیا جس نے اٹھتے بیٹھتے اسلام کی تسبیح کی اور اسلام کا نعرہ لگایا. اسی طریقے سے ایران میں انقلاب برپا ہوا, شہنشاہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا, اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو لڑا دے ممولے کو شہباز سے والی کیفیت دنیا میں پیدا ہو گئی تھی, امریکہ جیسی سپر پاور سے اس نے ٹکر لی ہے, اور یہ کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی صورت ایسی ہوئی تھی کہ وہ ہاسٹیجز کی باز یافت کے لیے جو بڑی عظیم ایک منصوبہ سازی کی گئی تھی امریکہ کی طرف سے, وہ جس طریقے سے ختم ہوئی, ناکام ہوئی. اس دور میں جبکہ ٹیکنالوجی ان بلندیوں کو چھو رہی ہے کہ ارب ہا ارب میل تک چلے جاتے ہیں اور وہ سیکنڈوں کا فرق نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ کہ وہاں کسی زمین پر سطح زمین کے اوپر ان کی ایک مہم جو ہے بری طرح ناکام ہوئی, اور اس میں بھی پوری دنیا کے سامنے جو ہے زیادہ جو اسلامک فنڈامنٹلزم کی رائز کا جو مسئلہ آیا تھا وہ واقعتا تھا بھی ایران کے ریولوشن کے حوالے سے. پھر افغانستان میں ایک انقلاب, ایک جہاد شروع ہوا, جہاد کا واقعتا غلبہ جو ہے اور غلغلہ جو بلند ہوا ہے جس شدت کے ساتھ, جس انٹینسٹی کے ساتھ, افغانستان میں دور دراز سے لوگ پہنچے ہیں نوجوان, انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے, بنگلہ دیش سے, ملائیشیا سے, ادھر سے عرب ممالک سے, اکثر و بیشتر وہ ممالک کے جہاں کوئی اور ایکٹیویٹی نظر بھی نہیں آتی, سعودی نوجوان, کویت کے نوجوان اور دوسری جگہوں کے نوجوان, کہ جہاں کوئی اور دوسری اسلامی تحریک جو ہے ویسے کوئی سرفیس پر نظر نہیں آ رہی ہے, وہاں کے نوجوان آئے. اسی کا ایک فال آؤٹ ہے کہ جس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ کشمیر میں یہ جذبہ جو بیدار ہوا وہ اسی کی وجہ سے بیدار ہوا. پھر آپ کو یاد ہوگا سوڈان میں بھی جنرل نمیری اور ان کی طرف سے اسلامائزیشن اور اسلامی قوانین اور حدود اور تعزیرات کا نفاذ بالفعل بھی شروع ہوا. یہ میں نے آپ کو ایک تاثر دیا ہے کہ یہ جو 14ویں صدی ہجری کا اختتام تھا اس میں کیفیات یہ تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ بس اسلام آیا کہ آیا, اس موڑ سے آگے منزل ہے, مایوس نہ ہو دراتا جا, گویا کہ وہ سارے مراحل جو ہیں جو کبھی ہم پڑھا کرتے تھے, محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ درمیان میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غائب ہو رہے ہیں, دجال کا ظہور کب ہوگا اور حضرت مسیح کے نزول کا مرحلہ جو ہے جو سنتے آئے اور پڑھتے آئے, لیکن محسوس ایسا ہوتا تھا کہ سب کٹ شارٹ ہو گیا ہے یہ پورا معاملہ, اور کوئی بڑی تیزی کے ساتھ ہم اپنی اس منزل کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. لیکن میری اس وقت بھی کچھ ریزرویشنز تھیں جو مختلف مواقع پر میں نے بیان کی, کہ یہ جو غلغلہ بلند ہوا ہے یہ شارٹ لپڈ ہے, اور اس کا اندیشہ ہے شدت کے ساتھ کہ مایوسیوں سے اور بددلیوں سے سابقہ پیش آئے گا. اور میں نے بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1980 میں جب دوسری مرتبہ میں امریکہ گیا ہوں تو ٹورنٹو کی ایک مرکزی جامع مسجد ہے, بو اسٹیٹ ایونیو کی مسجد, بہت بڑی مسجد ہے وہ, بہت بڑا گرجا تھا جس کو کنورٹ کیا گیا ہے, اس میں میں نے خطبہ جمعہ دیا تھا, اور اس میں میں نے صراحت کے ساتھ اپنے یہ اندیشے بیان کیے تھے کہ یہ سارا غلغلہ, یہ جوش, یہ ہم ہما جو ہے, یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے فوراً بعد مایوسیوں کا دور آنے والا ہے, ڈپریشن آئے گی, فرسٹریشن, سیٹ بیکس, اور اس میں ڈسلوژن بھی ہو سکتا ہے, بہت سی اور طرح کی کیفیات جو ہے افسردگی کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ امت مسلمہ پر پیدا ہو سکتے ہیں. یہ میرے ریزرویشنز کس وجہ سے تھی وہ تو میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا, اس وقت صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ میں محسوس کرتا تھا کہ یہ پروسیس جو ہے اس کے جو تقاضے ہیں بنیادی وہ پورے نہیں ہو رہے, یہ جوش ہے, جذبہ ہے, کچھ مختلف تاریخی اسباب سے ایک جو ہے ابال آ گیا ہے حلیہ میں, لیکن قبل از وقت آیا ہے. اس کے لیے جو بنیادی کام ہونا چاہیے, جو بیسک پری ریکوزٹس ہیں, وہ پورے نہیں ہوئے. اس اعتبار سے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے عنقریب اس کا ایک اینٹی کلائمیکس ہے کہ جو سامنے آئے گا. چنانچہ آج میں اب آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ کیا فی الواقع بالکل وہی کیفیت اس وقت عالم اسلام کی نہیں ہے؟ ایران کا انقلاب بھی اپنی ایک حد کو پہنچ کر واپس آ رہا ہے، پاکستان میں وہ اسلام اور وہ ضیاء الحق صاحب کا دور اور اسلام کا جو غلبہ تھا اس کی جو شکل بھی ہے اس وقت وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کے سامنے موجود ہے۔ افغانستان میں کیا ہوا ہے، وہ ساری قربانیاں، 10 لاکھ کے قریب انسانوں کا جانے دے دینا جو بھی ہوا ہے، 50 لاکھ کے قریب لوگوں کا ہجرت اور ادھر یا ادھر پاکستان یا ایران میں آنا، کیمپوں کے اندر پڑے رہنا سال ہر سال تک، یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ کہ نتیجہ جو سامنے آ رہا ہے وہ کوئی اچھا نتیجہ نہیں ہے۔ پاکستان کی حکومت بھی مجبور ہو چکی ہے، حالات کا جبر ہے یہ، یہ در حقیقت ڈکٹیٹ آف ہسٹری ہے اس وقت، کہ پاکستان کی حکومت مجبور ہو گئی ہے کہ جو کام کرنا چاہا تھا کبھی جنیجو صاحب نے اور اس پر لوگ ناراض ہوئے تھے، پھر وہی کام کرنا چاہا بے نظیر نے، اس پر بھی ایک رد عمل تھا، وہی کام اب یہ حکومت کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کے خلاف کوئی محسوس رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ قوم بحیثیت مجموعی اس پالیسی کو گویا کہ ریکنسائل کر چکی ہے ذہن کہ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ہوتا ہے معاملہ، کوئی پولیٹیکل ڈائیلاگ ہوتی ہے تو اس میں اس بات کا تو بہت ہی کم امکان نظر آتا ہے کہ جو فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں ان کو کوئی فیصلہ کن طور پر غلبہ حاصل ہو جائے، کچھ نہ کچھ لے دے کے ہی معاملہ ہوگا، جیسے میرے عزیز پہلے بات کر رہے تھے کہ معاملہ عام طور پر جو ہوتا ہے پھر لے دے کر ہوتا ہے، اس طرح سوڈان کا معاملہ بھی شارٹ ٹرپ ثابت ہوا۔ حال ہی میں جو تجربہ ہوا ہے الجزائر میں اس کی بھی جو صورت سامنے آئی ہے، ایک دفعہ تو بڑا ایک اچمبا سا ہوا ہے، پلیزنٹ سرپرائز تھا تمام دنیا میں جو بھی مسلمان تحریکیں ہیں، لیکن یہ کہ محسوس ہوا کہ پھر وہ معاملہ جو ہے ایک بہت بڑی رکاوٹ راستے میں آ گئی ہے، اور اب جو اس کی کیفیت ہے وہ میں ارادہ تو ہے کہ بعد میں ذرا تفصیل سے بیان کروں، کہ اب اس کی صورت یہ بن گئی ہے کہ گویا کہ جمہوریت ورسس آمریت کا تقابل شروع ہوا ہے، اور دوسرے یہ کہ اب ٹیررسٹ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے، نیول بیس پہ حملہ ہوا ہے، آج ہی کی خبر ہے کئی فوجیوں کو مار دیا گیا ہے، اب یہ جو ہے نوعیت اس کی جو ہے رفتہ رفتہ اسی شکل کی صورت اختیار کر رہی ہے، لیکن محسوس یہی ہو رہا ہے کہ وہاں بھی کامیابی کا معاملہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کا میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ تاثر میری اس گفتگو سے آپ کے ذہن میں پیدا ہو، اس لیے کہ یہ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ جو ویو ہے احیاء اسلام یا عالم اسلام کے اندر ایک دوبارہ ایک عروج کی طرف جو پیش قدمی ہے، میرے نزدیک یہ کوئی یعنی سراب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، بلکہ یہ ہے حقیقت، البتہ یہ ہے کہ اس میں اس وجہ سے کہ صحیح تقاضے ابھی پورے ہم نہیں کر رہے، ہمیں اس طرح کی ناکامیوں سے سابقہ پیش آ رہا ہے، ورنہ یہ فی الواقع، اس لیے کہ میں یہ بھی یاد دلا دوں، بہت سے حضرات تو واقف ہوں گے، 1974 میں میں نے تنظیم اسلامی کے قیام کا فیصلہ کیا تھا، اگرچہ بالفعل اس کا قیام جو ہے مارچ 75 میں عمل میں آیا ہے، لیکن جولائی 74 میں نے اس کا اعلان کر دیا تھا کہ اب تنظیم اسلامی ہم قائم کریں گے، اور میں نے پھر اکتوبر 74 میں ایک مضمون لکھا تھا بہت مفصل، وہ پہلے صرف گندیم نامی کتاب میں شامل رہا، اب وہ اردو میں علیحدہ سے چھپ گیا ہے، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، انگریزی میں رائز اینڈ ڈکلائن آف دی مسلم امہ، یہ کتابچے کی شکل میں شائع ہوا تھا، جو آؤٹ آف پرنٹ تھا اب چھپ گیا ہے، اگرچہ یہاں شاید ابھی نہیں پہنچا ہوگا لیکن یہ کہ وہ اویلیبل ہوگا انشاءاللہ جلد ہی۔ اس میں میں نے تفصیل سے یہ بیان کیا ہے، اور وہ بھی قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے حوالے سے اور ایک حدیث نبوی کے حوالے سے، وہ جو کلید ہے میرے اس پورے مضمون کے لیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لا یاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حسوا نعل بالنعل، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی، یعنی جوتیوں کا جوڑا اگر رکھا ہوا ہو اوپر سے آپ دیکھیں تو فرق نظر آئے گا، پنجے کا رخ جو ہے اس کے حساب سے جوتیوں کا رخ ہوگا، لیکن یہ کہ آپ ان کے تلوے اگر ملائے تو وہ ٹرائنگلز اور کانگروئنٹ والی بات ہو جائے گی، جو کبھی ہم میٹرک میں پڑھا کرتے تھے جیومیٹری، کہ اب وہ بال برابر فرق نہیں ہے، وہ تو تلوے تو بالکل ملے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے امت سابقہ بنی اسرائیل بھی یہ امت مسلمہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی، وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل، یہاں سے تو وہ مضمون شروع ہوا تاریخ بنی اسرائیل کا، سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں، لیکن اس میں فرما دیا گیا کہ ہم نے پہلے ہی انہیں متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ جو ہے دو بار سرکشی کرو گے اور تم پر ہمارے عذاب کے کوڑے برسیں گے. پھر اس کی تفصیل ہے. تو یوں سمجھیے کہ 1300 یا 1400 قبل مسیح سے لے کر حضور کی بعثت ہوئی ہے 610 میں, وحی کا آغاز ہوا. 2000 برس کی تاریخ تھی امت سابقہ کی جس کو قرآن مجید نے چند آیات میں سمجھ. 4 ادوار آ چکے تھے نزول قرآن کے وقت تک بنی اسرائیل کی تاریخ. پہلا عروج, پھر زوال, پھر دوسرا عروج, پھر دوسرا زوال. اور اس مقام پر جب کھڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل تب قرآن نازل ہوا اور اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم اور عسی ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. اب ہم دوبارہ تم پر, اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہیں. تمہارا رب تم پر اب بھی رحم کرنے کے لیے آمادہ ہے, لیکن اگر تم نے وہی روش جاری رکھی جو پہلے جاری رکھی ہے تو پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں, اسی طرح عذاب کے کوڑے تمہاری پیٹھ پر برسیں. تو یہ 4 ادوار جو آئے اور وہ حدیث میری نگاہ میں سب آئی, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمًا نَالَ بِالنَّالِ. تو کس قدر اس میں یوں سمجھیے کہ کاربن کاپی جسے آپ کہتے ہیں, بالکل اگر بٹوین دی لائنز آپ ریڈ کریں گے تو جو 2000 سال کی تاریخ تھی بنی اسرائیل کی جب انہیں تورات ملی ہے وہاں سے لے کر نزول قرآن تک, یہ ہے در حقیقت تاریخ. امت اصل میں بنتی ہے کتاب کی بنیاد پر, وہاں سے تاریخ شروع ہوئی ہے ان کی. انہیں شریعت عطا کی گئی, کتاب دی گئی, اس کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب دی گئی, شریعت دی گئی. درمیان میں جو کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے ان میں شریعت نہیں ہے, شریعت موسوی ہی چل رہی تھی. ایک ہی امت ہے اور پھر دوسری امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امتین ہیں, دو امتیں ہیں. تو اس میں چونکہ 4 ادوار آئے, پہلا عہد زرنی ان کا حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور, وہ گویا کہ اس کا کلائمیکس تھا ان کے عروج کا. پھر زوال آیا, زوال میں پہلے وہ تباہ و برباد ہوئے اشوریوں کے ہاتھوں جو شمال سے آئے تھے, پھر مشرق کے طرف سے جو نبوکدنضر کا, کلدانیوں کا, بابل والوں کا جو طوفان آیا ہے اور اس نے تو 600,000 انسانوں کو قتل کیا اور 600,000 کو وہ کیپٹیو بنا کر لے گیا. یہ گویا کہ ان کے زوال اول کا نقطۂ عروج یا نقطۂ زوال کا یہ آخری درجہ کلائمیکس. پھر دوسرا ان کا عروج آیا, مکابی سلطنت قائم ہوئی, حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعوت تجدید ایمان, دعوت اصلاح, اس کے ذریعے سے پھر ان کے اندر نئی زندگی پیدا ہوئی اور پھر مکابی سلطنت جو اپنے زمینی رقبے کے اعتبار سے تو حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی وسیع تر تھی, اگرچہ حضرت سلیمان کی حکومت کے ڈائمینشن بالکل مختلف تھے. ان کو تو ہوا پر بھی اختیار دیا گیا تھا, ان کو جنات پر بھی اختیار دیا گیا تھا, وہ تو کسی اور کے لیے نہیں ہے, دنیا میں کوئی اور حکومت اس کی مثل نہیں ہوگی. البتہ یہ ہے کہ رقبے کے اعتبار سے مکابی سلطنت حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی وسیع تر تھی. پھر ان کا دوسرا زوال آیا, اور دوسرا زوال آیا اب یورپین قوتوں کے ہاتھوں. پہلے یونانیوں نے رگیدا انہیں, سکندر اعظم کا حملہ آیا, رونتا ہوا پورے علاقے کو, آخر دریائے بیاس تک جو آیا تھا ہمارے پاکستان تک آ گیا تھا, تو اس پورے علاقے کو رونتا ہوا آیا تھا. پھر سلوکس نے حکومت قائم کی, وہ بھی یہ لوگ ان کے محکوم رہے. پھر رومی ابھرے اور رومیوں نے ان کو اپنا غلام اور باجگزار بنایا. یہ 4 دور آ چکے تھے تاریخ بنی اسرائیل کے, 2 عروج 2 زوال, جبکہ کہا گیا عسی ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا, تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے آمادہ ہے. دیکھو ہمارا ایک قرآن نازل ہو گیا ہے, محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے دامن رحمت میں آ جاؤ. ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. بالکل اسی طریقے سے امت مسلمہ کے 4 ادوار میں بیان کر چکا اپنے اس مضمون میں, جن کو دلچسپی ہو اس کا مطالعہ کریں. پہلا دور عربوں کی زیر قیادت تقریباً 300 برس, اس میں 30 برس خلافت راستہ کے, اس کے بعد جو ہے بہرحال عرب حکومت تھی, ان میں بہت اچھے لوگ بھی تھے, برے لوگ بھی آئے, لیکن یہ کہ بہرحال مسلمانوں کو بحثیت مسلمان عروج رہا عربوں کی زیر قیادت تقریباً 3 صدیوں تک. اس کے بعد زوال آنا شروع ہوا. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول, طاؤس و رباب آخر. زوال آیا. پھر جیسے وہاں پہلے شمال سے آئے تھے اشوری, یہاں بھی آئے پہلے شمال سے صلیبی, پھر مشرق سے آئے تھے کلدانی کیلڈین, یہاں بھی مشرق سے آئے لیکن کون, تاتاری. یہ یوں سمجھئے کہ 11ویں صدی عیسوی, 12ویں 13ویں, 13ویں اس کا نقطۂ کمال, نقطۂ عروج ہے اس زوال کا, انتہا کو پہنچ گیا زوال. کروڑوں مسلمان قتل ہوئے, وہاں تو لاکھوں کا معاملہ تھا, یہاں کروڑوں قتل ہوئے. اور سلطنت بنو عباس ختم ہو گئی، عرب جو ہیں وہ گویا کہ معزول کر دیے گئے امت مسلمہ کی قیادت سے. لیکن پھر ایک عروج ہوا، یہ عروج ہوا ترکوں کی زیر قیادت. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے. ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، پھر کوئی 300 برس 400 برس جو ہے بڑے عروج کے ہیں، دبدبے کے ہیں. پورا مشرقی یورپ، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا، یہ سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ کے زیر نگی. پھر عظیم سلطنتیں اور انڈونیشیا ملائیشیا سے شروع ہو جائیے، ہندوستان، مغل امپائر، پھر یہ سارے علاقے. تو یہ دوسرا عروج تھا. پھر دوسرا زوال آیا، جیسے وہاں آیا تھا یوروپینز کے ہاتھوں، یہاں بھی یوروپینز کے ہاتھ. چنانچہ واسکو ڈی گاما نے جو راستہ تلاش کیا تھا فال آف اسپین کے بعد، وہاں سے جو مغربی امپیریزم کا سیلاب چلا ہے، راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، تو پہلا مشرقی بازو تھا عالم اسلام کا جو ان کے زیر نگین آیا. انگریز آ گئے، فرانسیسی آ گئے، ولندیزی آ گئے، انڈونیشیا گیا، ملائیشیا گیا، ہندوستان گیا. ہوتے ہوتے اس صدی کے آغاز میں یہ پروسیس اپنی انتہا کو پہنچا، جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا عالم اسلام بچ کیا گیا تھا، نجد بچ گیا تھا. اس لیے کہ وہاں تھا کیا، ریت کے تودے ہیں یا پہاڑ. یہ اگر اس وقت کہیں تیل نکلا ہوا ہوتا تو سب سے زیادہ مضبوط حکومت تو وہی قائم ہوتی، لیکن وہاں کچھ تھا نہیں، کچھ علاقے بچ گئے، باقی پورا عالم اسلام جو ہے وہ یورپ کے زیر نگی آ. تو وہی دو عروج دو زوال آ چکے. لیکن یہ کہ اس صدی کے تقریباً یوں سمجھیے کہ پہلی تہائی کے بعد سے لے کر اب ایک پروسیس شروع ہوا. یہ اس صدی سے مراد میں اب یہ صدی ہجری نہیں بلکہ صدی عیسوی بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ 20ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں وہ پروسیس اپنی انتہا کو پہنچ گیا ایک طریقے سے، کہ سیاسی اعتبار سے وہ سلطنت عثمانیہ ختم. مصر پر انگریزوں کا غلبہ، عراق پر انگریزوں کا غلبہ، شام پر فرانسیسیوں کا غلبہ، اور لیبیا پر اس کا لیبیا کے اوپر اطالویوں کا غلبہ، اس سے آگے چلیے الجزائر پر پھر فرانسیسیوں کا غلبہ. یہ سارے کے سارے جو کیفیات تھیں اس صدی کے آغاز میں پورا عالم اسلام زیر نگی آ گیا. لیکن اس کے بعد سے ایک دوہرا عمل ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان. ایک طرف زوال کے سائے بھی اور گہرے ہوئے. 1967 کی عرب اسرائیل جنگ، یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے ہمارے زوال کا، نہایت شرمناک شکست ہوئی، یروشلم پر پھر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. پہلے صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا، آپ کے یہودیوں نے قبضہ کیا. یہ اور شدت جو ہے اس کی، اور زیادہ اس کے اندر جو ہے انٹینسٹی. پھر جو کچھ 71 میں ہوا مشرقی پاکستان میں، وہ اسی سطح کا حادثہ ہے، اسی لیول کا اور انہی ڈائمینشنز کا حادثہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے، یارب چھین لے حافظہ، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، ہم بھول جائیں، بات دوسری ہے. ورنہ یہ کہ واقعتاً اگر یہ یادداشت انسان کے برقرار رہے تو زندہ رہنا محال ہوگا. لیکن یہ کہ اس سب کے باوجود ایک ریوائول کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے. اس ریوائول کے پروسیس کا پہلا سٹیج تھا پورے عالم اسلام کی رفتہ رفتہ براہ راست غلامی سے نجات پا جانے کا عمل. چنانچہ رفتہ رفتہ طے ہو گئی بساط، مغربی اقوام کا جو براہ راست تسلط تھا وہ بساط طے ہوئی، اور اس صدی کے تقریباً وسط کے آس پاس جو ہے تقریباً پورا عالم اسلام آزاد ہو گیا. اب جو مسئلہ ہوا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا چنک اگر تھا تو 5-6 کروڑ وہ تھے کہ جو روس کے زیر نگی تھے، یہ وسط ایشیا کی مملکتیں، اب وہ بھی آزاد ہو گئے. تو گویا کہ براہ راست جو ہے مغرب کی غلامی سے ایک نجات مل چکی ہے. بس چھوٹے کوئی پاکٹس رہ گئے ہیں کہیں کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہو، پھر بھی یہ کہ ان کو خود اختیاری حاصل نہ ہو، ورنہ اکثر و بیشتر یہ فیز مکمل ہو گئی. لیکن اس کا سیکنڈ فیز جو ہے وہ ہے جس کے بارے میں میں نے گفتگو شروع کی، اور وہ ہے ریوائولسٹ موومنٹس، وہ تحریکیں جو اسلام کے حیا کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک ہے مسلمانوں کا آزاد ہو جانا، وہ تو چاہے انڈونیشیا میں سکارنیوں کے زیر قیادت ہوا، کسی اور جگہ کہیں کسی اور کے زیر قیادت ہوا، مصریوں نے اگر جمال عبد الناصر کے زیر قیادت اور عرب نیشنلزم کی بنیاد پر اٹھا کر انگریزوں کو میڈیٹرینین میں پھینک دیا، یہ بھی بہرحال پازیٹو معاملات ہیں. لیکن مسلمانوں کا آزاد ہو جانا یہ ایک عمل ہے، اسلام کا غالب ہونا، اسلام کا زندہ ہو جانا یہ بالکل دوسرا عمل ہے. ان دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. تو جو خالص ریوائولسٹ موومنٹس تھیں، افسوس یہ ہے کہ انہیں کہیں بھی کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. میں نے اسی کے حوالے سے کہا ہے کہ 14ویں صدی کے اختتام کے قریب جا کر فضا بڑی ہوپ فل ہو گئی تھی، بہت ہی پر امید کہ گویا کہ اب یہ مرحلہ طے ہوا چاہتا ہے.
لیکن جو اندیشے میرے تھے وہ اندیشے پورے ہوئے. اس وقت صورتحال جو ہے پورے اس معاملے کے اندر افغانستان میں بہت مایوس کن صورتحال. کسی طریقے سے پاکستان میں وہ نفاذ شریعت ایکٹ کے نام سے ہم نے سود کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا باقاعدہ, اور نام اس کا رکھا ہے نفاذ شریعت ایکٹ. اس سے بڑا دھوکا اور اس سے بڑا مذاق جو ہے اور اس سے بڑی ڈٹائی جو ہے اسلام کے خلاف اور کوئی نہیں ہو. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور باقی بھی جگہوں پر, ایران میں بھی وہ ایک خاص حد پر جا کر پروسیس واپس آ رہا ہے, تو لبرلائزیشن وہاں ہو رہی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ وہ بھی کوئی بنیادی تبدیلی اپنے اکنامک سٹرکچر میں وہ بھی نہیں لا سکتا. سود کی لعنت سے کوئی آج تک نجات نہیں پا سکا تا حال, اور یہ سب سے بڑا سمبل ہے. وہ شے کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہو اور اسلام کا نام لیوا جو ہے اس دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ممالک موجود ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے سب برسر جنگ ہے, تو اسلام کا احیاء کہاں ہوا؟ اور ابھی تو کہیں بھی وہ نظر نہیں آ رہا کہ اس کی کوئی شکل جو ہے. اب بھی بابر یہی کرایا جا رہا ہے کہ ناقابل عمل ہے, انہونی سی بات ہے. یہ صورتحال جو ہے آپ کے ذرائع ابلاغ ذہنوں کے اوپر یہ اثرات جو ہے پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہماری حکومت بھی چاہے براہ راست وہ اپیل میں نہیں آئی جو فیڈرل شریعت کورٹ کا ورڈکٹ تھا, لیکن یہ کہ ادھر ادھر سے اپنے زیر اثر اداروں سے ایسی کیفیت پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ خود ہی یہ کہہ دیں کہ یہ ہمیں یہ معاملہ جو ہے ہمیں پڑھتا نہیں کھاتا, یہ چیز جو ہے ہمارے لیے اتنا قابل عمل نہیں ہے. بہرحال اس سب کے باوجود میں عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے, اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا. اس پر میں چونکہ مفصل تقاریر اپنی پچھلے مہینوں کی جو یہاں کی میری وزٹس ہیں ان میں کر چکا ہوں, اس وقت صرف اشارے کر رہا ہوں. قرآن کا صغرہ کبرہ اس پر ناطق ہے کہ پورے کرے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تین مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے غلبہ دین حق. اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا دو مرتبہ کہ حضور کی بعثت پورے عالم انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام عالم والوں کے لیے. تو معلوم ہوا کہ پورے کرۂ ارضی پر پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا, تبھی تو بعثت محمدی کا مقصد مکمل ہوگا, ورنہ تو گویا کہ بعثت محمدی کا مقصد جو ہے اس کی تکمیل نہیں ہوگی. اس اعتبار سے صغرہ کبرہ جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ غلبہ دین ہو کر رہے گا. باقی احادیث میں آپ کو سنا چکا ہوں حضور کی وہ حدیث حضرت نعمان ابن بشیر سے, وہ تازہ جو بھی ابھی تک کہیں اگر موجود ہو, اگرچہ ایک پرچہ ہمارا مس ہو گیا ہے بیچ میں ندائے خلافت کا, لیکن اس سے پہلے کا پرچہ جو ہے اس میں وہ حدیث ہم نے سرورق پر شائع کر. حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے پانچ ادوار کا ذکر کر دیا. پہلا دور دور نبوت جبکہ حضور خود تشریف فرماتے ہیں. دوسرا دور دور خلافت علی منہاج النبوہ, نبوت ہی کے نقش قدم پر خلافت. تیسرا دور کٹھنی بادشاہت. چوتھا دور مجبوری کی بادشاہت, غیروں کی غلامی. پانچواں دور پھر فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ, پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا. ثم سکت, پھر آپ خاموش ہو گئے. معلوم یہ کہ قیامت تک کی ادوار ہے, اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما بعثت انا وساح کا ہاتین, میں جو بھیجا گیا ہوں تو اس کیفیت میں بھیجا گیا ہوں کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی فصل نہیں ہے. جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں ایسے میں اور قیامت متصل. قیامت سے پہلے خلافت علی منہاج النبوہ یہ ہو کر رہے گی, یہ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی, کتنا ایکسٹینسیو ہوگا یہ خلافت کا نظام, یہ اب محدود نہیں ہوگا, پورے کرۂ ارضی پر ہوگا. لا يبقى على الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله فيه كلمة الاسلام, ایک گھر بھی نہیں بچے گا روئے ارضی پر, نہ کوئی عیدگارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. تو ہو کر رہے. دوسری حدیث یہ بھی انشاءاللہ جو آئندہ پرچہ آ رہا ہے اس کے سرورق پر اسی طرح خوبصورت کتابت کے ساتھ یہ حدیث اب شائع ہوں گی. حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض, اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا سکیڑ دیا, حتی رائے تو مشارقہ و مغاربہ, یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق اور سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُرِعَ لِي مِنْهَا, اور جان لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گی. اب اس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ وہ وقت تو آ کر رہے گا, غلبہ ہوگا. اس میں میں بلکہ اگرچہ قرآن اور حدیث کے ساتھ کسی اور شے کو جوڑنا جو ہے یہ سوئے ادب ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ایک بات کی ایک طرز تعبیر ہوتی ہے، ایک حسن ادا ہے، اس کے اعتبار سے میں علامہ اقبال کی بھی ایک بڑی زوردار نظم ہے، کیونکہ میں انہیں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ ویژنری تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو مستقبل کے کچھ حالات دکھا دیتا ہے، اس طرح کی کیفیت ان پر بھی تھی. چنانچہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا 1930 میں کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر ہے یہ، کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان مملکت قائم ہو کر رہے ہیں. 1930 میں، جبکہ قائد اعظم ابھی 14 نکات سے آگے نہیں بڑھے تھے، اور ابھی کوئی تصور جو ہے، کانگریس بھی ابھی پوری آزادی کی طرف نہیں آئی تھی، ڈومینین سٹیٹس سے آگے کا کبھی تصور نہیں تھا، لیکن یہ کہ تصور دیا انہوں نے، وہ ہو کر رہا. اسی طرح کے ان کے یہ اشعار ہیں، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما با ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. یہ شعر مجھے خاص طور پر اس وقت یاد آیا جبکہ ابھی پچھلے دنوں ہمارا ایک وفد گیا تھا، یہی ریاستیں جو ہیں وسط ایشیا کی مسلمان ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں، ہمارا ایک وفد گیا، اس میں یہ واقعات آئے ہیں کہ وہاں کہا گیا کہ صاحب ہمارا نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی ہے. تو وہاں لوگوں نے پوچھا، اب وہ لوگ جو ہیں مسلمانوں کے قائدین ہیں، صدور ہیں ان حکومتوں کے، اہم لوگ، نماز کیا ہوتی ہے؟ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا نماز کسے کہتے ہیں، اطلاق زبان سے سمجھانے کی کوشش کی، پھر کوئی صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کوئی نیت باندھ کے پھر رکوع سجود کر کے دکھایا، تو فرمایا اچھا اچھا آپ اسلامک سرکس کرنا چاہتے ہیں، یہ نماز اسلامک سرکس ہے اس علاقے میں کہ جو جہاں امام بخاری جیسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، امام ترمذی جیسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، جو عالم اسلام کا علمی اعتبار سے سب سے بڑا گہوارہ بن گیا، اور ہندوستان پاکستان میں تو اسلام وہیں سے آیا تھا. در حقیقت یہ تو ہمارے ہاں تو پہلے جو اسلام آیا تھا وہ سندھ کے علاقے میں آیا. ایک تو یہ کہ شارٹ لیوڈ رہا، اس کا دور بہت کم رہا، لیکن یہ کہ بعد میں جو آیا ہے 300 برس بعد، وہ تو ادھر سے آیا. ہم تو گویا کہ ان کے اس اعتبار سے بہت بڑے یعنی ممنون ہیں، زیر بار احسان، لیکن وہاں نماز سے اتنی بگانگی ہو گئی. چنانچہ لیاقت بلوچ صاحب نے جو کسی صاحب کو ایک مصلی پیش کیا تو انہوں نے کہا صاحب نماز تو مجھے پڑھنی نہیں آتی، بہرحال آپ کا ہدیہ ہے میں قبول کرتا ہوں. اب اس تصور کو سامنے رکھیے کہ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. یہ ناشنائی اور یہ جو لا تعلقی پیدا ہو چکی ہے، بے خبری پیدا، وہ ختم ہوگی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں ہوئے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور آخری شعر بہت اہم اس نظم کا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اور یہ جو آیت ہے جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اس کا ابتدائی حصہ جو ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یہ آیت ختم ہوتی اسی پر. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب یہ خلافت، عالمی خلافت قائم ہو جائے گی پورے پورے عرضی پر، اور جبکہ اللہ اپنے دین کو تمکن عطا کر دے گا، اور جبکہ مسلمانوں کے لیے امن ہی امن ہوگا، تو کریں گے کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری بندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ ہے در حقیقت وہ آخری نتیجہ جو اس غلبہ اسلام کا اگر اسے تعبیر کیا جائے کہ کیا نتیجہ ہوگا، تو وہ یہ کہ توحید، وہی اتمام نور. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے ہیں، نور توحید ہی تو ہے. اقبال نے توحید ہی کے لیے لفظ نور استعمال کیا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ نور توحید جو ہے، یہ ہے شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور نور توحید سے جگمگا اٹھے گا. تو یہ سب کچھ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ میری گفتگو سے یہ اندازہ نہ ہو کہ میں کوئی پیسیمسٹک ہوں، اس اعتبار سے کہ وہ جو آخری غلبہ اسلام ہے اس کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت کی جو صورت حال ہے اس کے بارے میں ریئلسٹک ہونا چاہیے. اس وقت واقعہ یہ ہے کہ ہم کافی نیچے آ گئے ہیں، وہ امیدیں جو بہت زیادہ بلندی تک پہنچ گئی تھیں اب وہ لوئسٹ ایپ پر آ گئی ہیں. بظاہر کہیں بھی کوئی آثار جو ہے بہتری کے نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھیں گے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، اسی لیے یہ آیت بھی میں نے آج تلاوت کی تھی، یہ ہمیں فرمایا گیا تم چڑھو گے بڑھو گے چڑھو گے اوپر جاؤ گے ایک ایک درجے کے بعد درجہ بدرجہ. یہ عروج اب جو ہوگا یہ ایک دم ہونے والی بات نہیں ہے. یہ معجزہ ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, لیکن یہ معجزہ آپ ہی کے ذریعے ہوا ہے. کسی دوسرے رسول کی بھی مثال موجود نہیں تاریخ کے اندر کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہو, اس نے دعوت کا آغاز کیا ہو اور پھر اس کے گرد لوگ جمع ہوئے ہو, اور دس برس میں تو بمشکل سو سوا سو آدمی آئے ہو, اور لیکن پھر یہ کہ اسی کی زندگی کے اندر اندر کل بیس برس کے اندر تو اس جزیرہ نمایاں عرب کے اندر انقلاب مکمل ہو گیا. بقیہ تین سالوں میں یا دو سالوں میں انہوں نے اس کے بین الاقوامی مرحلے کا بھی بنفس نفیس بدست خیش خود آپ نے آغاز فرما دیا. چنانچہ سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ شروع ہو گیا حضور کی حیات طیبہ میں, غزوہ موتا اور غزوہ تبوک, وہ آپ کی اپنی زندگی کے آخری ایام کے ادوار. معلوم یہ ہوا کہ انقلاب کی تکمیل بھی اور پھر اس کا انقلاب ایک ملک میں آنے کے بعد اس کے ایکسپورٹ کرنے کا, جسے آج کل کہا گیا ایران کے انقلاب کے بعد تصدیر الانقلاب, انقلاب کو اب ایکسپورٹ کرنا ہے اور انقلاب کی اب توسیع جو ہے بین الاقوامی سطح پر, وہ مرحلہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شروع فرما دیا. یہ معجزہ تاریخ میں ایک ہی مرتبہ ہوا ہے, اس کی توقع دوسری مرتبہ نہ کیجیے. اور مطمئن رہیے کہ درجہ بدرجہ قدم بہ قدم اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں اطمینان ہونا چاہیے, اس لیے کہ جہاں تک میرے اور آپ کے لیے انفرادی سطح پر کامیابی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے, اگر ہم نے اپنا سب کچھ لگا دیا تو ہم کامیاب ہیں, چاہے ہماری زندگیوں میں وہ آخری مرحلہ آئے یا نہ آئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا, لیکن کیا وہ ناکام گئے دنیا سے؟ ایسے صحابہ بھی ہیں, صحابیات ہیں جو مکے ہی میں شہید کر دیے گئے تھے ہجرت سے بہت پہلے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے, تو کیا وہ دنیا سے ناکام تھے؟ کامیابی تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے لگا دو اللہ کی راہ میں, جیسے کہ اس آیت میں لکھا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے, اور لگا دو, کھپا دو, صرف کر دو ہر وہ چیز جس میں ہم نے تمہیں خلافت عطا کی ہے, جان دی ہے, توانائی دی ہے, ذہانت دی ہے, فطانت دی ہے, کوئی آرگنائزیشن کی صلاحیت دی ہے, کوئی بھاگ دوڑ کی استعداد دی ہے, کوئی علمی صلاحیت دی ہے, لگا دو, مال دیا ہے, اولاد دی ہے, لگا دو, کھپا دو ہماری اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. تمہاری کامیابی کا دار و مدار تو صرف اس کا, کب ہوگا وہ خلافت کا نظام وہ ہم جانے, وہ ہماری حکمتیں ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کب اس کے لیے. جیسا کہ ابھی میرے عزیز کہہ رہے تھے واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن کون کس چیز کا اہل ہے وہ وہی جانتا ہے, تو دیتا بھی ہے, وہ دیتے ہیں بادہ ظرف قضا خار دیکھ کر, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس میں کتنی استعداد ہے, اس کو اتنا ہی کچھ وہ دیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے واحد میں آج چاہے انقلاب برپا کر دیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں, اپنے قواعد و ضوابط ہیں, اپنے قوانین قدرت ہیں, اپنی سنت ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, اللہ کی اس سنت میں کوئی فرق اور کوئی تبدیلی اور تحویل نہیں ہوتا, وہ اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. لیکن تمہاری کامیابی اس پر ہے کہ تم نے اپنا سب کچھ اگر کھپا دیا لگا دیا تم کامیاب ہو سرخرو. اس میں اب میں تجزیہ کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ اصل سبب ہوا کیا ہے. اصل سبب جو بیان کرنے کا ہے کہ یہ کیوں سیٹ بیکس آ رہے ہیں, کیوں ناکامیوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے, کیوں یہ تحریکیں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں, اس کا اصل سبب جو ہے اگر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو گویا کہ ٹھوکریں کھاتے رہیں گے, اور اگر ہم اپنے ماضی سے سبق حاصل کریں, اپنے موجودہ تجربات سے بھی نتیجے نکالیں, اور یہ سب کچھ ہو اس لیے کہ آئندہ کے لیے ہمیں اپنی جد و جہد کے لیے اب صحیح تر فیصلے کرنے ہیں, بہتر طریقہ اختیار کرنا ہے, ان سب کے لیے تو یہ پازیٹو سوچ ہے, یہ نیگیٹو سوچ نہیں ہے, اور یہ لازمی حصہ ہے. اگر یہ عمل نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے جو غلطی پہلے ہوئی ہے وہی ہم بھی دوہرا دیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ امت بحثیت مجموعی خاص طور پر احیاء اسلام کا یہ عمل جو ہے یہ ایک سرکل میں موو کرتا رہے, ایک ہی دائرے میں چلتا رہے, آگے بڑھنے کی نوبت نہ آئے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں جو ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے کہ غلطی کہاں ہے, تو غلطی یہاں ہے کہ ایک قول جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے, ویسے یہ کہ بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ خود حضرت ابوبکر صدیق کا فرمان ہے جو کہ نقل کیا ہے حضرت امام مالک نے رحمت اللہ علیہ, اور بعض ثبوت اس کے, ایک صاحب نے بڑا تحقیقی مقالہ لکھا تھا جو میں نے میثاق میں بھی شائع کیا تھا, اس لیے کہ پہلے میں نے بھی شائع کیا تھا اس قول کو قول امام مالک کی حیثیت سے. ان کا پھر مضمون آیا کہ نہیں یہ تو در حقیقت امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس سے ماخوذ ہے یہ بات جو امام مالک نے فرمائی. لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اوله. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور پر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. یہ جو آخری حصہ اور پہلا حصہ ہے یہ اس حدیث کے اعتبار سے اور بہت اہم ہو گیا, نکھر کر سامنے آ رہا ہے کہ وہ جو حضور نے اپنے بعد چار ادوار گنائے, پہلا دور خلافت علی منہاج النبوہ, پانچ میں نے پہلے کہے تھے اس میں حضور کا دور خود شامل تھا تو وہ پانچ تھے, اپنے دور کے بعد چار ادوار گنائے قیامت تک, پہلا دور بھی خلافت علی منہاج النبوہ, آخری دور بھی خلافت علی منہاج النبوہ, درمیان میں دو طرح کی بادشاہتیں, کٹکھنی حکومتیں اور مجبوری کی حکومتیں, جن میں سے میرے نزدیک پہلے سے مراد ہے مسلمانوں کی اپنی ملوکیت کا دور اور دوسرے سے مراد ہے غیروں کی محکومیت کا دور, مجبوری کی ملوکیت. لیکن یہ کہ اول و آخر کے لیے ایک ہی اصطلاح حضور نے استعمال فرمائی, خلافت علی منہاج النبوہ. تو جیسے اس وقت قائم ہوئی تھی خلافت ویسے ہی اب ہوگی, اس پر چونکہ ہمارا یقین محکم نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کنٹمپریری جو بھی ٹیکنیکس ہیں, جو میتھڈالوجیز ہیں, کمیونسٹوں نے ریولوشن کیسے برپا کیا, آؤ ہم بھی اسی طور سے کریں, آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ پور کی, فلانے کیسے آزادی حاصل کر لی, آؤ ہم بھی اسی طریقے کو ٹرائی کریں, کیسے دنیا میں معاملات چل رہے ہیں کیوں نہ ہم بھی اسی نقشے قدم پر چلیں. جب تک کہ ہمارا یہ نقطہ نظر بیسیکلی چینج نہیں ہوگا اور ہم اپنی پوری توجہ کو مرکوز نہیں کر دیں گے سیرت محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جائیں جاس یہاں سے ملے گا جو ملے گا, اس طور سے انقلاب برپا ہوا تھا, اس طور سے وہ خلافت کا نظام قائم ہوا تھا, یہ اس کی جدوجہد کے مراحل تھے, یہ اس کے مختلف مدارج تھے, پہلے مرحلے کے یہ اوصاف تھے, دوسرے مرحلے کے یہ اوصاف تھے, تیسرے کے یہ تھے, پہلے سے دوسرے تک آگے بڑھنے کے لیے کیا پری ریکوزٹس ہیں, دوسرے سے تیسرے تک قدم آگے بڑھانے کی کیا شرائط ہے. ان سارے معاملات میں جیسے مائکروسکوپ جو ہے فوکس کر دی جاتی ہے, جب تک کہ سیرت النبی پر ہم اپنی اس مائکروسکوپ کو فوکس نہیں کریں گے بھٹکتے رہیں. وہ جو جس کو میں نے ابھی عرض کیا کہ لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها, آج میں آپ کی توجہ, میں نے وہ آیت بھی آج شروع میں تلاوت کی تھی سورہ حدید میں, جس کی ایک آیت وہ ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. یہ خلافت ہے انفرادی خلافت, میرے اور آپ, مجھے اور آپ کو جو خلافت اس وقت بھی حاصل, میرے اس وجود پر میرا اختیار ہے, آیا میں اللہ کی مرضی نافذ کرتا ہوں یا یہ کہ کسی اور کی مرضی نافذ کرتا ہوں, اسی میں سارا فیصلہ ہو جاتا ہے, اپنے نفس کی مرضی کرتا ہوں یا اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی اپنے وجود پر نافذ کرتا ہوں, اپنی صلاحیت و قوتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہوں تو گویا کہ میں اپنی ذات میں اللہ کا خلیفہ ہو گیا. اور اب اس پروسیس کو جہاد اور جد و جہد اور مختلف مراحل سے گزار کر وہ خلافت قائم کرنی ہے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی خلافت کا نظام. اسی سورہ مبارکہ کی آخری آیت, لاسٹ بٹ ون ہے یہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یقین پختہ رکھو اس کے رسول پر. یوتکم کفلین من رحمتہ, اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا حصہ عطا کرے گا اپنی رحمت میں سے, وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, اور تمہیں وہ نور عطا کرے گا کہ جس کی مدد سے, جس کی روشنی میں تم چل سکو. میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ کا ایک تو مظہر وہی ہے, قیامت میں میدان حشر میں بھی اہل ایمان کو ایمان عطا ہوگا, سورہ حدید میں بھی اس کا ذکر ہے, سورہ تحریم میں بھی اس کا ذکر ہے, لیکن یہاں خاص طور پر جو فرمایا گیا وہ اس اعتبار سے کہ یہ جو خلافت کا نظام قائم کرنا ہے, غلبہ دین کی جد و جہد ہے, لیقوم الناس بالقسط, اسلام کا نظام عدل و قسم برپا کرنے کے لیے جو جہاد کرنا ہے اس کے لیے آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ, پورا یقین تمہیں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے طریقہ کار تمہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرنا ہوگا, تبھی تمہیں وہ روشنی ملے گی جس میں چل سکو گے. تمہاری جد و جہد, تمہاری سٹرگل, تمہاری مسائی, ایک ہے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنا, ایک ہے بائی ہک اور بائی کروک جو ہے ادھر یا ادھر سے کوئی کام کر لینے کی کوشش کرنا, ایک ہے علی وجہ البصیرت, جیسے کہ سورہ یوسف میں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی, کہہ دیجئے اے محمد کہ میں یہ اللہ کا راستہ ہے, یہ میرا راستہ ہے, میں اس کی طرف بلا رہا ہوں اللہ کی طرف, علی وجہ البصیرت میں بھی اور میرے ساتھی بھی. اسی طرح یہ جد و جہد جو ہے احیاء اسلام کی جد و جہد, غلبہ دین کی جد و جہد, یہ علی وجہ البصیرت, اس نور بصیرت سے کہ جو ایمان بالرسول کے ذریعے سے تمہیں حاصل ہوگا، اگر اسی پر ہم فوکس کریں گے. اس کو میں نے جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، ویسے تفصیل سے یہ 1984 کی بات ہے، ابھی ایران کے انقلاب کا بڑا ہم ہما تھا، تو میں نے کوئی 14-15 تقریریں تسلسل کے ساتھ کی تھی. پہلے 3 تقریروں میں میں نے انقلاب ایران کا تجزیہ کیا تھا، یہ انقلاب فی الواقع انقلاب ہے بھی کہ نہیں، حقیقی ہے یا مصنوعی ہے، اس کے مراحل کیا تھے وغیرہ وغیرہ، آیا اس کے لیے اسلامی کا لفظ استعمال کرنا درست ہے یا نہیں ہے. پھر میں نے 11 تقریریں کی تھیں کہ جس میں سیرت النبی کا تجزیہ کیا تھا کہ یہ انقلاب جو اسلامی انقلاب ہے مستقبل کا، وہ آئے گا تو کس طور سے آئے گا. وہ جب تک کہ سیرت النبی کے دیے ہوئے اس راستے پر ہم نہیں چلیں گے، جب تک یہی مراحل، یہی مدارج، یہی سلسلے وار جو ہے ہمارا عمل جو ہے انہی وادیوں میں سے نہیں گزرے گا، ناممکن ہے کہ وہ منزل حاصل ہو سکے جو منزل کے فی الواقع ہمیں حاصل کرنا مقصود ہے. کامیابی ہو سکتی ہے، تحریک پاکستان کامیاب ہو گئی، پاکستان بن گیا، لیکن اسلام نہیں آیا. ایران کا انقلاب کامیاب ہو گیا، شہنشاہ بھاگ گیا، لیکن وہ اسلام کا نظام، نظام عدل اجتماعی، ٹھیک ہے اوپری کچھ تبدیلیاں آ گئیں، لیکن یہ کہ حقیقتاً اس معاشرے کے اندر کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی، خاص طور پر اس کا جو معاشی نظام ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جو کا تو ہے. اس اعتبار سے کچھ سطحی سی تبدیلیاں ہو جائیں گی. ہمارے ہاں بھی نظام مصطفیٰ کامیاب ہو گئی تحریک کہ بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن یہ کہ کیا اس سے اسلام آ گیا؟ پھر ان تحریکوں کے عنوانات بھی خالص اسلامی ہیں، لیکن اسلام نہیں آ رہا. اس کا اصل سبب یہی ہے کہ پروسیس جو ہے اس ریولیوشن کا، اس جد و جہد کا نقشہ کار، اس کا لائحہ عمل، وہ اگر سیرت النبی سے ماخوذ طریقہ کار پر مبنی نہیں ہوگا تو جد و جہد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی. اسی لیے میری وہ تقریر کتاب اب چھپ چکی ہے، وہ ایران انقلاب والا حصہ تو ہم نے، انقلاب ایران والا حصہ تو ہم نے اس میں شامل نہیں کیا تھا، لیکن بقیہ 11 تقریریں جس میں کہ سیرت النبی کا تجزیہ بھی ہے، اور یہ کہ اس دور میں اس میں سے کس جگہ پر ہمیں کہاں اجتہاد سے کام لینا پڑے گا، اس کی تکمیل کر دی میں نے. وہ منہج انقلاب نبوی کے نام سے وہ کتاب موجود ہے. اس وقت میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اس کے جو 6 سٹیپس میں نے انفر کیے، ڈیڈیوس کیے، میں نے اخذ کیے ہیں، استنباط کیا ہے سیرت النبی سے، کہ کوئی بھی انقلاب ہو اس کے لیے 6 سٹیپس لازمی ہیں. اگرچہ انقلاب کی پہلے وضاحت ہو جائے کہ انقلاب کے معنی ہوتے ہیں کہ نظام میں اجتماعی میں کوئی تبدیلی آئے، معاشی انقلاب آئے، معاشی تبدیلی آ جائے، سیاسی انقلاب آئے، یعنی سیاسی جو حیثیت ہے وہ تبدیل ہو جائے، معاشرتی ویلیوز بدل جائیں، کوئی نہ کوئی اجتماعی نظام کے کسی گوشے میں اہم تبدیلی آئے گی تو اسے انقلاب کہتے ہیں. خالص مذہبی تبدیلی آ گئی انقلاب نہیں ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے تقریباً 300 عیسوی میں کانسٹنٹائن جو ایمپرر تھا رومن، اس نے عیسائیت اختیار کر لی اور پوری مملکت نے عیسائیت اختیار کر لی، لیکن اسے کوئی انقلاب نہیں کہتا، اس لیے کہ نظام وہی رہا، وہی شہنشاہیت، وہی بادشاہیت، وہی جاگیرداری، وہی سرمایہ داری چلتی رہی، اسے کوئی انقلاب نہیں کہتا. حالانکہ کتنی بڑی تبدیلی ہے، اتنی بڑی رومن امپائر ایٹ اٹس زینتھ، اس وقت وہ اپنے عروج پر تھی، اور وہ مملکت پوری کی پوری بت پرستی جو بھی ان کا پہلے تھا مذہب، جو بھی مائتھولوجی تھی، اسے چھوڑ کر عیسائی ہو گئے. لیکن انقلاب نہیں ہے، انقلاب ہوگا، فرانس کا انقلاب تھا، سیاسی ڈھانچہ بدل گیا، روس کا انقلاب تھا، معاشی ڈھانچہ بدل گیا، کامیاب ناکام یہ دوسری بات ہے، انقلاب ہے. اس اعتبار سے انقلاب کے 6 مراحل لازم ہیں جو کہ ماخوذ ہیں سیرت النبی سے. ان 6 کو سامنے رکھیے گا تو اندازہ ہوگا اصل میں کہ ہم کہاں کہاں کس کس چیز کے اندر ہم نے جو ہے کوتاہی کی، جس کی وجہ سے یہ ساری کوششیں ناکام ہو رہی. پہلا سٹیج یا پہلا سٹیپ، کوئی ریولیوشنری آئیڈیالوجی، کوئی نظریہ انقلابی، اور وہ ہونا چاہیے وہ کہ جو اجتماعی نظام کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے، محض واعظ ہو، محض اخلاقی واعظ ہو، روحانی تعلیم ہو، اعتقادی باتیں ہو، عبادات سے متعلق ہو، اس انقلاب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. نظریہ وہ کہ جو اجتماعی نظام کی جڑوں کو کاٹنے والا. نمبر 2، اگر تو ہے نیا نظریہ تو سیدھی سی بات ہے، مارکسزم ایک نیا نظریہ تھا، اس پر انقلاب آ گیا. اگر ہے پرانا نظریہ تو اسے جدید اصطلاحات میں، جدید زمانے کی جو ذہنی سطح ہے اس پر دوبارہ اس کی تعبیر، ری انٹرپریٹڈ، اینڈ اولڈ آئیڈیالوجی ہیز ٹو بی ری انٹرپریٹڈ ان دی کرنٹ ایڈیم، اس زمانے کی اصطلاحات اور اس زمانے کی علمی سطح پر اس کو ری انٹرپریٹ کر کے دکھایا جائے تاکہ پورے لوگ جو ہے اس کے سمجھنے سوچنے والے لوگ اسے فیس ویلیو پر قبول کریں. ڈوگما نہیں، اندھا بہرا عقیدہ نہیں. عقیدہ مذہب کی بنیاد ہوتا ہے، انقلاب کی بنیاد نظریہ ہوتا ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے خود توحید کے بارے میں کہا تھا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. علم کلام کا ایک مسئلہ بن گیا، ذات و صفات کی بحث، لیکن یہ کہ حقیقت کیا تھی؟ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی. اس کا نظریہ تو یہ تھا کوئی حاکمیت نہیں انسان کے لیے، نہیں ہے نہ فرد کے لیے، نہ قوم کے لیے، نہ پوری نوع انسانی کے لیے. ان الحکم الا للہ، کوئی کسی شے کا مالک نہیں ہے، امین ہے. یہ نہیں کہ جس طرح چاہے اسے صرف کرے، بلکہ وہ امین ہے. بندہ مومن امین حق مالک است، ای امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا. تمام انسان مساوی ہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، اس لیے کہ سب ایک ہی اللہ کے پیدا کردہ. یہ نظریہ ہے توحید. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. بہرحال پہلا سٹیپ یہ ہے نظریہ. نظریہ بھی جو اجتماعی نظام کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے. نمبر دو، یا تو نیا نظریہ ہے تو بات اور ہے، فریش انٹرپریٹیشن کا سوال ہی نہیں، ہو تو نظریہ ہی نیا ہے. تو ظاہر بات ہے کرنٹ ایڈیم میں ہے، جدید اصطلاحات میں ہے. اگر پرانا ہے تو اس کو، اس کی ری انٹرپریٹیشن، اس کی جدید تعبیر ضروری ہے. نمبر دو، جو لوگ اس نظریے کو قبول کریں انہیں جمع کرو، منظم کرو، ایک جماعت بناؤ، ایک پارٹی بناؤ، ریولیوشنری پارٹی. اس کی بھی دو شرطیں ہیں. ایک تو نئی پارٹی ہونی چاہیے. پرانے جو ہے معاشرے کے اندر جو اقدار ہیں، برہمن اونچا ہے، شودر نیچا ہے. اگر کمیونسٹ پارٹی میں بھی برہمن اونچا رہے اور شودر نیچا رہے تو پھر وہ انقلابی پارٹی نہیں ہے. یہاں تو نئے کارڈرز بنیں گے، کس کی کتنی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ ہے، کس کی کس قدر وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے اس نظام کے ساتھ، کتنی قربانی دے رہا ہے، کتنا ایثار ہے، اس کی بنیاد پر درجات طے ہوں گے. یہ نہیں کہ جو پرانا کوئی نظام چلا آ رہا تھا اس میں جو درجہ بندی تھی وہی اس پارٹی میں بھی. نمبر دو، یہ پارٹی نہایت منظم ہونی چاہیے. آرمی ڈسپلن، لسن اینڈ اوبے، سنو اور مانو، ایک قائد کی قیادت پر. یہ دو شرطیں ہیں تنظیم کی. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو خود اللہ کے رسول تھے، اس لیے مطاع مطلق، جو حکم دیں گے ماننا ہوگا. لیکن آپ نے بیعت بھی لی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ. تصور تو کیے کتنی مفصل شرائط. ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر، ہر حکم سنیں گے مانیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان، خواہ ہماری طبیعت آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے. جن کو امیر بنائیں گے، عہدے دیں گے، ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں. اللہ ننازع الامر اہلہ، ہم ان کا بھی کہنا مانیں گے. ہاں اپنا مشورہ ضرور دیں گے، رائے ضرور پیش کریں گے. یہ بیعت ہے سموتاد. تیسری چیز ہے تربیت. اب جو لوگ آ گئے ہیں، اب ان کو خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. یہ پختگی اگر نہ ہو، اس پختگی میں نوٹ کیجئے، تین چیزیں ہیں کہ جو انقلابی تربیت کا لازمی جز ہے. نمبر ایک، جو آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ ہے، اس کے ساتھ کمٹمنٹ گہری سے گہری تر ہوتی چلی جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ کمٹمنٹ، اس کے ساتھ ذہنی وابستگی جو ہے وہ کم ہو جائے. اور یہ ہوتا ہے، انسان کا معاملہ ہے، انسان کے اوپر اوش پڑتی ہے، انسان پر حالات کے اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں. ایک نظریے کو آج اس نے سوچا ہے کہ صحیح ہے، چل پڑا ہے، مشکلات آئے ہیں، کوئی مصائب ایسے آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کچھ سست پڑتا ہے. اگر بر وقت جو ہے اس کی سستی کا ازالہ نہیں ہوگا، نظریے کو پھر اثر نو تازہ نہیں کیا جائے گا، تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہ ٹھیلا پڑ جائے گا. اس کے نظریے کی پختگی، فہم جو ہے اس کا، اس کی یاد دہانی ہوتی رہے، اس کو ہیمر کیا جاتا رہے اس کے ذہن میں، اس کے اپنے اعصاب کے اندر. نمبر دو، جسے ابھی آپ پڑھ رہے تھے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی اس آیت کے حوالے سے، باہمی مواخات، انتہائی محبت آپس، کمیونسٹ ریولوشن کے حوالے سے کامریڈ شپ، یہ جو ایک رفاقت کا تصور ہے، جو خونی رشتوں سے بڑھ کر محبتیں ہو جاتی ہیں نظریاتی رشتوں کی بنیاد پر. اور نمبر تین ڈسپلن کی پابندی، اس کا خوگر ہونا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال جو بھی ہے، جو کمانڈر ہے وہ بھی ایک انسان ہے اور آپ بھی ایک انسان ہیں، امیر بھی ایک انسان ہے، مامور بھی ایک انسان ہے، اور انسان کے اندر نفس ہے، اگر اس کے اندر ہے اس کے اندر بھی ہے. انسان کو یہ نفس اندر سے بغاوت پر آمادہ کرتا ہے کہ اس کا کہنا میں کیوں مانوں، یہ کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوا، اس کو کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے عادت ڈالنی پڑے گی کہ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. یہ خو ڈالنا، عادت پختہ کرنا کہ میں نے ایک مقصد کے لیے اس شخص کی اطاعت کو قبول کیا ہے ذہناً، اب مجھے ماننا ہے، الا یہ کہ کوئی شے شریعت کے حکم کے خلاف. بہرحال میں چونکہ جنرل ٹرم میں بات کر رہا ہوں، یہ تین سٹیپس ہیں. نمبر ایک آئیڈیالوجی، پرانی ہے تو نئی انٹرپریٹیشن کے ساتھ، نئی ہے تو خیر ہے ہی. نمبر دو وہ جو انسان کا اجتماعی نظام ہے اس کی جڑوں کے اوپر پیشہ بن کر گرے. دوسرا سٹیپ آرگنائزیشن، تنظیم، جس میں کارڈرز بالکل نئے ہوں گے، یہ دیکھ کر کہ کس کی کتنی وابستگی ہے، کس کا کتنا ایثار ہے، کس کی کتنی قربانی ہے. اور نمبر دو یہ کہ اس کے اندر ڈسپلن ہوگا، سم اطاعت والا، لسن اینڈ اوبے. نمبر تین تربیت، تربیت کے اندر پہلی شے نظریہ جو ہے اس کو تازہ کیا جاتا رہے بار بار. نمبر دو آپس کی مواخات کا جذبہ، جس کی سب سے بڑی مثال ہے مواخات بین المہاجرین والانصار، کس طریقے سے حضور نے جوڑا ہے ان کو آپس میں. اور نمبر تین یہ کہ ڈسپلن کا خوگر بنایا جائے انہیں، اس کی جب تک عادت نہیں پڑے گی آسان کام نہیں. جیسے آرمیز جو ہیں یہ اپنی ڈرل کرتے رہتے ہیں، جنگ تو ہوتی ہے کبھی سال ہر سال کے بعد، لیکن فوج کو چوکس رکھا جاتا ہے، کے لیے ایکسرسائزز مسلسل چلتی رہتی ہیں، تاکہ ان کے اندر وہ آمادگی جو ہے ہر وقت ایکٹ کرنے کی اور حکم کے اوپر موو کرنے کی وہ برقرار رہے. اس کے بعد اب ان تینوں کے ساتھ سمجھیے، تینوں کو ایک سمجھ لیجئے کہ اس سے ایک جماعت وجود میں آتی ہے. اس جماعت کا جو تصادم ہے، جو اول روز سے شروع ہو جائے گا اس معاشرے کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، اس کا پہلا مرحلہ ہے پیسیو ریزسٹنس. جب تک اجتماعی طور پر طے نہ ہو جائے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی ٹکر مول لے سکتے ہیں اور جان بوجھ کر فیصلہ کیا جائے کہ اب ہمیں ٹکرانا ہے، اس وقت تک کوئی جوابی کارروائی نہ ہو. ذرا سی بھی جوابی کارروائی ہوگی، انقلابی پروسیس جو ہے ناکامی کی طرف پیش قدمی شروع کر دے گا، ناکامی شروع ہو جائے گی. پیسیو ریزسٹنس، صبر محض، جو 12 برس تک مکے میں رہا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تمہیں جوابی کارروائی نہیں کرنی، ہاتھ تک نہیں اٹھانا، ہاتھ بندے رکھو، مارے کھاؤ، ہاتھ بندے رکھو. لیکن جب فیصلہ ہو جائے، اور ظاہر بات ہے فیصلہ قائد کرے گا، قیادت کرے گی، اب وہ وقت آ گیا ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے اور ہم ایک تصادم مول لے سکتے، آگے بڑھ کر ٹکراؤ. یہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس، خود آگے بڑھ کر چھیڑو اس نظام کو، اس کی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑو تاکہ وہ پوری طاقت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے. اور تصادم یہ ہے جو حضور نے کیا ہجرت کے فوراً بعد، آپ نے چھاپے مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. کل 6 مہینے لیے ہیں آپ نے، آپ نے ہجرت کے بعد مدینے پہنچنے کے بعد 6 مہینے لیے انٹرنل کنسولیڈیشن. مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی انہیں 6 مہینوں میں، مرکز وجود میں آ گیا. اسی میں مواخات مہاجرین و انصار ہو گئی، انٹیگریشن. اسی میں یہودیوں کو جکڑ لیا معاہدوں کے اندر، 6 مہینے میں 3 بڑی اچیومنٹس. اس کے بعد آپ نے دستے بھیجنے شروع کر دیے. یہ کیا تھا؟ خود آگے بڑھ کر آپ نے اب ٹکر مول لیا، جس کے نتیجے میں اب وہ آخری مرحلہ جو ہے سن 2 ہجری سے شروع ہوا ہے، سمجھیے کہ تقریباً 18 مہینے جو ہے وہ اسی عرصے میں گزرے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے بعد سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک اور شروع ہو گیا تصادم، جو کانفلکٹ ہے مسلح تصادم، اور وہ 6 برس تک رہا مکے کے جو جزیرہ نمایاں عرب کی حد تک. یہ چھٹا اور آخری اسٹیپ ہے. اس چھٹے اور آخری اسٹیپ کے بارے میں، بلکہ 5ویں اور 6ٹے کو، دونوں کو عمل کے بیچ کیا جا سکتا ہے آج کے زمانے میں، اور وہ اس وجہ سے کہ مسلح تصادم کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں. نمبر ایک اس لیے کہ مسلمان کے مقابلے میں مسلمان ہی ہے. اب وہ جو نیوی کے 6-7 آدمی مارے ہیں الجزائر میں، وہ بھی مسلمان ہے یا نہیں؟ صدر ناصر بھی مسلمان تھا کہ نہیں؟ بھٹو صاحب بھی مسلمان تھے، ضیاء الحق صاحب بھی مسلمان تھے. ایک تو یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے 100 گنا احتیاط کی ضرورت پڑے گی. وہاں ظاہر بات ہے کھلم کھلا معاملہ تھا، ایک طرف کفر، ایک طرف ایمان، ایک طرف محمد الرسول اللہ والذین معہ، دوسری طرف کفر ہے، شرک. تو یہ چونکہ یہاں پر گڈمڈ مسئلہ ہے، نجیب بھی ہے تو مسلمان کون اسے کافر کہے گا؟ مسلمان تو ہے وہ، تو آپ کو تسبیح پھیرتے ہوئے اس کے فوٹو کھینچ کے جو ہے وہ بھیج دیں گے آپ، صدام صاحب بھی مسلمان اور ادھر وہ آل سبا بھی مسلمان اور سعودی حکمران بھی مسلمان، کیا کریں؟ نمبر دو یہ کہ حکومتیں کہ جو کسی نظام کو ڈیفینڈ کرتی ہیں، سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرتی ہیں، ان کے پاس وسائل بہت ہیں، عوام نہتے ہیں، بہت انیکول معاملہ، لہذا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ تجویز کرنا پڑے گا، اور وہ آلٹرنیٹ ہے مسلح غیر مسلح منظم پرامن مظاہرے، میدان میں آئیے، بلاک کر دیجئے راستے، روک دیجئے نظام کو، پکٹنگ کیجئے، جب طاقت ہو جائے، یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب محسوس کریں کہ اب ہم چوتھی سٹیج سے پانچویں میں آنے والے ہیں، ہم اس پوزیشن میں ہیں، اب آئیے پھر گولیاں کھائیں، جلوس نکلا ہوا اور گولیاں کھائیں، اس کی مثال قائم کی ایرانیوں نے اور ابھی تک ہمارے عالم اسلام میں اس کی کوئی مثال قائم نہیں کی، ہزاروں کی تعداد میں جانے دی ہے، یہ مثال دی انہوں نے، خود توڑ پھوڑ نہیں کی انہوں نے، یہ ہے در حقیقت وہ سارا ایک پروسیس، لیکن یہ کہ میں ابھی بتا دوں گا کہ ایران میں کیا کمی تھی، یعنی میں نے ایک اعتبار سے صرف سائٹ کی ایگزامپل مثال جو دے رہا ہوں وہ کس ایک پہلو سے، کہ بغیر مسلح جنگ کیے ہوئے دو طرفہ قتال کے بغیر صرف مظاہروں کے ذریعے سے وہاں تبدیلی آ گئی اور شہنشاہ کو بھاگنا پڑا اور علماء کی حکومت قائم ہو گئی، وہ تھیوکریسی کہیں اسے جو بھی کہیں، بہرحال اس معنی میں تبدیلی آئی. اب یہ ہے در حقیقت سیرت النبی سے ماخوذ اور اس پر مبنی طریقے کا. اب آپ غور کیجئے ہمارے ہاں ہوتا کیا رہا ہے، ایران انقلاب اور نمبر دو پاکستان کی نظام مصطفیٰ تحریک، یہ دونوں تو بہت ہی ایک دوسرے سے اس اعتبار سے مشابہ تھے کہ دونوں خالص سیاسی تحریکیں تھیں شروع میں، جو بگن وتھ ایک شخص کی نفرت پر لوگ جمع ہوئے، بھٹو کی نفرت یہاں سب جمع ہو گئے، یا لیفٹسٹ بھی آ گئے، رائٹسٹ بھی آ گئے، رائٹسٹ میں لبرلز بھی آ گئے، آرتھوڈاکس بھی آ گئے، سیکولر بھی سب جمع ہو گئے، پیر پگاڑا صاحب بھی ہیں اور ولی خان صاحب بھی ہیں، اصغر خان صاحب بھی ہیں، جماعت اسلامی بھی ہے، یہ یو آئی بھی ہے، یہ یو پی بھی ہے، سب جماعت، ظاہر بات ہے سب کے درمیان زمین و آسمان کے فرق ہیں، جوڑنے والی کیا شے تھی؟ صرف بھٹو کی نفرت، ادھر شاہ کی نفرت، سب جمع ہو گئے، تو دے پارٹی بھی، مجاہدین خلق بھی، علماء کرام بھی، نئی پارٹی وجود میں نہیں آئی جس نے انقلاب برپا کیا، صرف فرق کیا ہوا، پھر نتیجہ کیا نکلا، اگرچہ قربانیاں دیں، اگرچہ اس معنی میں کامیابی ہو گئی کہ وہاں سے بھی شاہ صاحب کو بھاگنا پڑ گیا اور یہاں سے بھی بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن نتیجہ کیا نکلا، یہاں ہو گئی کو بائی آرمی، وہاں ہو گیا کو بائی کلرجی، علماء منظم تھے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، لیکن چونکہ علماء نے کوئی نئی جماعت نہیں بنائی تھی، چونکہ علماء نے کوئی نیا نظریہ تفصیل نہیں دیا تھا، اس کی بنا پر یہ جد و جہد نہیں ہوئی تھی، لہذا وہاں کا اکنامک اسٹرکچر جو کا تورا وہی نظام ہے، وہی سارا کا سارا چل رہا ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکے، ان علماء کی تو پرورش ہوئی ہے انہی جڑوں سے، جو کچھ بھی خوراک آتی رہی ہے انہی آمدنیوں سے، جو چندے آتے رہے انہی سے تو ان کی پرورش ہوئی ہے، اور جب تک کہ کوئی نیا نظام نیا نظریہ دیا نہ جائے اس وقت تک کوئی نیا انقلاب نیا نظام آ نہیں سکتا، پاکستان میں تو خیر اس سے بھی پیچھے رہ گئے ہم، ہمارے ہاں تو فوج ضیاء الحق صاحب آ گئے، وہ ساری اسکیم جو جنریٹ ہوئی تھی نظام مصطفیٰ تحریک کی، انہوں نے دو تین سال کے اندر اندر اسکیم آؤٹ کر دی، اسلام کا نام اب انہوں نے اپنا لیا، دوسروں سے چھین لیا، سب سے بڑا نعرہ لگانے والے وہ خود تھے تو مقابلے میں کون آئے نعرہ لگانے والا، لیکن یہ کہ دونوں تحریکیں ناکام اس اعتبار سے کہ وہاں پر بھی علماء کی حکومت قائم ہو گئی، تو چلیے کچھ نہ کچھ اوپر چل رہا ہے، ابھی ان کا کچھ نظام برقرار ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ جو کچھ ہوا تھا اس میں بھی ریورس گیئر وہاں لگ چکا ہے، اسی طریقے سے غور کیجئے جہاد افغانستان، یہاں بھی ظاہر بات ہے کوئی دعوت کا بیس نہیں تھا، وہ تو ایک وقت میں چونکہ روسی فوج آ گئی سب کھڑے ہو گئے، یہ رد عمل تھا انویژن کا، جو بھی رشین انویژن ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تنظیم نہیں ہوئی، جماعت نہیں بنی، گروپ سے چھ گروپ ہیں، سات گروپ ہیں، وہاں گروپ ہیں، یہاں گروپ ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، سب سے بڑی جو ناکامی کی وجہ سب حضرات جو تجزیہ نگار ہیں بیان کرتے ہیں، ان کی نا اتفاقی، ایک قائد کا نہ ہونا، جلال آباد میں جو کچھ ہوا اس کا سبب یہی تھا، گردیز میں جو کچھ ہوا اس کا سبب یہی تھا، دس لاکھ کے قریب اگر کہتے ہیں کہ افراد کی جانیں چلی گئی، کتنا بڑا ہمارا اس وقت جو ہے تاریخ کے اعتبار سے قابل غور مسئلہ ہے کہ پھر یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے، جانیں بھی گئی، 50 لاکھ افراد جو ہے ڈسپلیس، کل 2 کروڑ کی قوم تھی، پونے دو کروڑ، اور اس میں اتنی بڑی ڈسپلیسمنٹ، تاریخ میں آپ کو اس کی مثالیں کم ملیں گی، لیکن جماعت نہیں، ایک قائد نہیں، اسی کا نتیجہ یہ نکلا، ورنہ کبھی کا افغانستان کے اندر جو ہے یہ کامیاب ہو جاتے اور ان کی حکومت بن جاتی، لیکن نہیں ہو سکا۔ اسی طریقے سے جو اب الجزائر کا تجربہ ہوا ہے، اس کے بارے میں میں تو چونکہ زیادہ واقف نہیں ہوں، میں اس کا کلیم نہیں کرتا، نہ میرا کبھی وہاں جانا ہوا، نہ آن دی اسپاٹ اسٹڈی ہے، لیکن جیسے وہ ایک دم ظاہر ہوا، اس سے پہلے کوئی آثار نہیں تھے، ورنہ کوئی جدوجہد ہوتی ہے، کوئی اس کے مراحل آتے ہیں، کوئی اس کی خبریں آتی ہیں دنیا میں، لیکن یہ کہ الجزائر میں تو اس کے کوئی آثار نہیں تھے۔ جو حضرات کچھ زیادہ جاننے والے ہیں، ان میں سے چونکہ جماعت اسلامی کے ایسے روابط ہیں کہ وہ مختلف جو ممالک میں اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں ان سے روابط ہیں ان کے، تو خلیل حامدی صاحب کی بھی ایک تحریر آ چکی ہے کہ وہ دعوت وغیرہ کا مرحلہ نہیں بلکہ جذباتی طور پر یہ ایک دم ایک ابھار آیا ہے جذباتی اعتبار سے۔ ایسی ہی کوئی بات میں نے تو نہیں پڑھی، لیکن بتایا گیا مجھے کہ میاں طفیل صاحب نے بھی کہی، یہ بات تو میں ان کی اتھارٹی پر کہہ رہا ہوں، ان کی بات نقل کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اس کا جو نتیجہ اب نکلا ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا، الیکشن میں کامیابی ہوتی نظر آئی، جو وہاں پر دوسری طاقت تھی فوج وہ راستے میں آ کے رکاوٹ بن گئی۔ اب جو کشمکش ہو رہی ہے اس میں دو غلطیاں بیک وقت شامل ہو گئی، ایک تو یہ کہ ایشو کنفیوزڈ ہو گیا، اب ایشو اسلام نہیں ہے، جمہوریت ورسس آمریت ہے، چونکہ الیکشن میں ہم کامیاب ہو گئے تھے، اس الیکشن کا راستہ تم نے روکا ہے، تو ایشو تو اب ہو گیا جمہوریت، جو پاکستان میں ایشو چلتا رہا ہے آمریت ورسس جمہوریت کا، گویا کہ اب وہاں پر بھی اصل ایشو جو ہے وہ اسلام کا نہیں، بلکہ الیکشن کی کامیابی کا راستہ روکنا، یہ ہے وہ جرم جس کے خلاف، اور نمبر دو اب اس نے شکل لے لی ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی۔ اگر تو وہ شکل ہوتی، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ مظاہرے ہی صرف ہوتے اور مظاہرین گولیاں کھاتے، یہ نہیں کہ آپ نے یہاں سے حملہ کر دیا، وہاں سے کچھ سپاہیوں کو مار دیا، وہاں سے کچھ فوجیوں کو مار دیا، راہ چلتے کسی ٹرک کے اوپر جو ہے وہ کوئی بم پھینک دیا، یہ چیزیں کشمیر میں بھی ہوئی ہیں، اور میں اس اعتبار سے کہ چونکہ کشمیر کے اندر جو فوج ہے وہ ہندوستانی فوج ہے اور جو یہ کام کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، اس اعتبار سے بہرحال زبان بند رکھنی پڑتی ہے، لیکن یہ میں کہتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ اسلامی انقلاب کا نہیں، الجہاد اور حزب الاسلامی اور یہ سب، یہ طریقے تو اسلامی انقلاب کے تو نہیں، وہاں تو سیدھا سیدھا ہے، ایک دفعہ اگر آپ آ گئے میدان میں اب پیچھے قدم اٹھانا، آپ نے تو ایک بم پھینک دیا ایک کانوائے کے اوپر اور فرض کیجئے 10-15 فوجی مار دیے، اب کیا ہوگا، گھس گئے گلیوں کے اندر، اسی آبادی میں کہیں چھپے ہوئے ہیں نا، لہذا فوجی جو ہے بھیڑیوں کی طریقے سے گھس جائیں گے وہاں پر، اب اور اس کے سوا کیا کریں، مجھے بتا دیجئے آپ کہ آپ اور ان کے پاس لائبل کیا ہے، یا تو وہ آدمی نکال کے ہمارے حوالے کر دو ورنہ پوری آبادی کو اڑا دیں، یہ ہو رہا، پھر جب گھروں میں گھسیں گے تو جو کچھ ہوگا وہ ہو رہا ہے، پھر تو جو ہے عصمتیں جو ہے تار تار ہوں گی، لیکن اگر کھڑے ہونے والے میدان میں کھڑے ہو کر گولیاں کھائیں تو پھر مسئلہ اور ہے، پھر کیوں جائیں گے گھروں کے اندر جب اصل مقابلہ کرنے والے سامنے موجود ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے طریقے جو ہم نے غیروں سے جو یہ در حقیقت مستعار لیے ہیں، ان سے لی ہوئی ہماری یہ چیزیں جو ہے وہ اصل میں ہماری ناکامی کا اصل سبب بن رہی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، میں نے اب تک جو کچھ بیان کیا، کچھ حضرات چونکہ بعد میں آئے ہیں دیر سے آئے ہیں اس لیے میں پھر دہرا رہا ہوں، میں نے آج بات شروع کی کہاں سے، آج سے 15 برس پہلے پوری دنیا میں عالم اسلام میں غلبہ اسلام احیاء اسلام کا غلغلہ اپنی بڑی بلندی کو پہنچ چکا، مجھے اس وقت بھی اس میں ریزرویشنز تھے اور میں نے اس کا بیان بھی کیا تھا کہ یہ کامیابی جو ہے وہ اس مرحلے پر ہمارے سامنے جو ہے ہمارے قدم نہیں چومے گی، اس لیے کہ اس میں وہ جو طریقہ کار کے ضمن میں جو پری ریکوزٹس ہیں وہ پورے نہیں ہوئے۔ نمبر دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کا غلبہ نہیں ہوگا، وہ تو ہو کر رہے گا، ہو رہا ہے، اور یہ غلبہ ہوگا قرآن کی روح سے حدیث کی روح سے، علامہ اقبال کے اشعار بھی سنائے کہ انہوں نے بھی بہرحال جو بھی ویژن ان کا تھا اس کے حوالے سے اس کی خبر دی۔ نمبر تین یہ کہ یہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، درجہ بدرجہ ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان تحریکوں نے کچھ نہیں کیا، جماعت اسلامی اور اخوان المسلمون جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس معاشرے میں اس کے اثرات موجود ہیں، کہیں ضائع ہونے والے نہیں ہیں، تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا قدم جیسا کہ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، یہ قرآن اور جہاد، یہ دو نعرے اس صدی میں سب سے پہلے بر عظیم پاک و ہند میں لگائے تھے ابو الکلام آزاد نے. 8 سال تک وہ قائم رہے اپنے اس موقف پر، 1912 سے 1920 تک. پھر وہ جو نیشنلسٹ سیاست تھی اور تحریک آزادی تھی اس میں شریک ہو گئے، کچھ علماء کی مخالفت کی وجہ سے وہ اس راستے کو چھوڑ گئے. اس کے بعد مولانا مودودی آئے میدان میں بر عظیم پاک و ہند میں، انہوں نے وہی قرآن اور جہاد اسی بنیاد کے اوپر، اسی تحریک کا جو ہے وہ جھنڈا اٹھایا، لیکن میرے نزدیک 8 برس ہی وہ بھی خالص اصولی پوزیشن پر قائم رہ سکے. 1947 میں پاکستان کی جماعت اسلامی نے پولیٹیکل رول اختیار کر لیا، وہ تھا انڈین نیشنلسٹک پالیٹکس. یہاں پر پاکستان کی قومی سیاست جو ہے اس کے اندر انتخابات میں آ کر اور اپنی منزل کھوٹی کر لی، دلدل میں پھنس گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کوئی کیا ہوا کام ہے ہی نہیں، انہوں نے ذہنوں کو بدلا ہے، لاکھوں انسانوں کے ذہن کو غذا دی ہے. علامہ اقبال، ان سے بھی بہت کچھ انہوں نے اخذ کیا، لیکن پھر اس کو جس طریقے سے انہوں نے اپنے قلم کی صلاحیت سے پھیلایا ہے، یہ ان کا کارنامہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ کارنامے کے اثرات رہیں گے. لیکن اب ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں اس کے اعتبار سے میں 6 نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. نمبر 1، وہی آئیڈیالوجی، وہی نظریہ جس کا ایک عنوان ہمارے پاس ایمان ہے، اس شعوری ایمان کو بیدار کرنے کے لیے، تقویت دینے کے لیے قرآن کی بنیاد پر ایک زبردست تحریک. اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن کے سوا کوئی نہیں. ایک ہے اعتقاد، ایمان عقیدے کے درجے میں، ایک ہے ایمان ایک آپ کی سوچ کے اندر پیوست ہو جائے، آپ کے ذہن اور فکر کے اندر پیوست ہو جائے، ان دونوں میں بڑا فرق. اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے قرآن. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانے فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سپاروں. نمبر 2، تنظیم کی پختگی. جب تک وہ جماعت ایک قائد اور اس کے ساتھ بیعت سمو کا فی المعروف کی بنیاد پر ایک جماعت وجود میں نہیں آئے گی، متحدہ محاذوں اور اس طرح کے کاموں سے کوئی آگے پیش قدمی نہیں ہوگی. ان کی پختگی، تربیت، اور تربیت کے وہ تینوں امور، ایک تو یہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا ربط مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے، اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہ آنے پائے. وہی نظریے کی بنیاد ہے، وہی نظریے کا سورس ہے، وہی دین کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، وہی ہمارے جو دینی فرائض ہیں ان کو اجاگر کرتا ہے بار بار. پھر یہ کہ باہمی مواقعات اور نظم کے خوگر بنانے کے لیے تربیت کا ایک نظام، پابند ہونا نظم کا. نمبر 4، انتخابی سیاست سے بالکل قطع تھا. یہ اس وقت کا نظام ہے، اس کو چلانے کے لیے انتخابات ہوتے ہیں. کون چلائے؟ ہم چلائیں گے. ہم تو اس نظام ہی کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اس کو چلانا چاہتے ہی نہیں، تو اپنی قوت کیوں اس کو چلانے پر لگائیں؟ اول تو یہ کہ کون آپ کو دے دے گا یہاں زمام اختیار؟ دینی جماعتوں کے لیے کوئی امکان ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کا اصل نظام وہی فیوڈل سسٹم، جاگیردار زمیندار. وہ اگر جام صادق نہیں ہوں گے، وہ کوئی اور صاحب ہو جائیں گے، وہ بھی سندھ کے وڈیروں میں سے ہوں گے، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اصل تو بنیاد وہی ہے، نظام وہی ہے. پھر یہ کہ آپ کے اختلافات ہیں، آپ کے ووٹ جو ہے تقسیم ہوتے ہیں، لہذا کوئی امکان نہیں. اس سے جب تک پیش پسپائی نہیں ہوگی، اس سے جب تک وڈرا نہیں کریں گے، اپنی قوتوں کو ضائع کرنا ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں. لیکن نمبر 5، جو کچھ بھی اس ملک میں دستوری پروسیس کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، اس کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ کاروباری آدمی تھے، شیخ کینری تھی ان کی بڑی. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان کا اور ہندو کا فرق یہ ہے کہ اگر مسلمان نے کسی سے 100 روپے لینے ہو، کوئی مقروض ہے اس کا، وہ جاتا ہے کہ لاؤ میرا 100 روپیہ دو، وہ کہتا بھائی ابھی 5 روپے لے جاؤ، تو وہ 5 روپے بھی الٹے اس کے منہ پر مارے گا کہ رکھو اپنے پاس، مجھے تو 100 چاہیے. اور ہندو کا معاملہ یہ کہ اگر 100 میں 1 کہہ کے 1 لے جاؤ، تو وہ 1 تو پکڑ لے گا، چھوڑے گا نہیں، البتہ کہے گا باقی 99 کی بات کرو. یہ ایک فرق ہے، پریکٹیکل ہے. ہمارے ہاں ایک بہت ہی سلو پروسیس سے کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے. اس کو مضبوطی سے تھامنا، قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے، ایک پیش رفت ہے، مضبوطی سے تھامنا. پہلے وہ پریمبل تھا، اب وہ دستور کا حصہ بن گیا. پھر ہمارے فیڈرل شریعت کورٹ بنی ہے، پیش رفت ہے، مضبوطی سے تھامنا. سود پر ایک بڑا تاریخ ساز فیصلہ جو ہے شریعت کورٹ سے آ گیا، بہت بڑی پیش رفت ہے، اس کو مضبوطی سے دھیان، اس کی بنیاد کے اوپر معلوم ہو کہ قوم جو ہے زندہ ہے، بیدار ہے، یہ نہیں ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے کو کہیں کسی ہیلے سے بہانے سے غیر مؤثر کر دیا جائے اور لوگوں کو پتا نہ چلے، جیسے شریعت بل کا دھوکہ دے دیا گیا، اور عام لوگوں کو کیا پتا، عام لوگوں کو تو اخبار کی سرخی پتا چلتی ہے شریعت بل پاس ہو گیا، اللہ اللہ خیر اللہ، وعدہ کیا تھا آئی جے آئی نے وہ پاس کر دیا، انہیں کیا پتا اس کے اوپر سے، اس کے اندر سے کیا کیا چیزیں نکال دی گئی، کیا کیا چیزیں شامل کر دی گئی، اس کا تفصیل کا انہیں کیا ہے، اور بدقسمتی سے کیونکہ مذہبی جماعت بعض جو سب سے زیادہ مؤثر ہے وہ آئی جے آئی کے پھندے میں پھنسی ہوئی ہیں، نکلنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ کچھ مفادات ہیں، کچھ مصلحات ہیں، لہذا وہ عوام کو ایجوکیٹ نہیں کر سکے کہ یہ دھوکہ دیا گیا، کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں مولانا سمیع الحق صاحب نے بھی، کچھ قاضی حسین احمد صاحب نے بھی، لیکن جس قدر اس پر کے زور دیا جانا چاہیے وہ نہیں دے سکے، اس لیے کہ دلیل یہ آئی کہ آپ آئی جے آئی میں ہیں، آپ کو بات کرنی ہے تو پارلیمنٹری پارٹی کے اندر بیٹھ کر بات کیجیے، باہر بات کرنے کا کوئی حق نہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اصولی اعتبار سے بات صحیح ہے، یا چھوڑیے باہر نکلیے، استعفی دیجیے، سینٹ کی میمبریاں ملی ہیں تو ہماری وجہ سے ملی ہیں، یا تو چھوڑیے ان کو باہر جائیے، اور باہر جا کر بات کیجیے تب تو وزن پیدا ہوگا، ورنہ بے وزن ہے بات، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اسے مضبوطی سے تھامنا ہے، اور اس پر یہ کہ پبلک کو بھی ایجوکیٹ کرتے رہنا ہے، یہ ان کو بھی محسوس ہوتا رہے کہ کوئی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی دھوکہ بازی نہ ہو جائے، کوئی ہمیں فریب نہ دے جائے، کوئی ہمیں کوئی غلط لوری دے کر سلا نہ دیا جائے تھپک تھپک کر، اور آخری اور چھٹی بات یہ کہ اصل تیاری اس آخری اقدام کے لیے کی جائے، بنیاد مرسوس اور اس کے لیے اس کے بیس کو براڈ سے براڈ کرنے کے لیے جدوجہد ہوتی رہے، تاکہ لوگوں کو تیار کر دیا جائے، ایک تو یہ کہ تنظیم مضبوط ہو اور اس کے اندر تعداد ہو، ایک یہ کہ عوامی سطح پر بھی لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر یہ نظام قائم ہوتا ہے اسلام کا نظام عدل اجتماعی تو ہمیں کیا ملے گا، ہمارے مسائل کو حل ہوں گے، ہماری مشکلات ہمارے دل اندر کچھ دور ہوں گے کہ نہیں، اس کے لیے عوام کو تیار کرنا، ایجوکیٹ کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ چھ نکات ہیں، اور میں آج سوچ رہا تھا صبح کیونکہ فجر کی نماز بھی میں نے یہیں پڑھی، اتفاق سے یہ چھ یہاں پر لگے ہوئے ہیں ہمارے، یہ بھی کچھ چھ کا ہنسا جو ہے آج تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، بڑی پیاری بات ہے یہ، ایک طرف ہے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا گیا، وَاِسْتَعَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، انسان کا اصل مقام دنیا میں خلافت کا ہے، حاکم کا نہیں، دوسری طرف اس کی مثال سابق کی جو ہے دور کی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں خلافت عطا کی زمین میں، ادھر جو ہدف ہے اب جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دو گے تو لازمن تمہیں خلافت عطا کرے گا زمین، لیکن اس کے لیے انفرادی سطح پر کیا کرنا ہے وہ ادھر ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان پختہ لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، یہ صرف موروثی ایمان نہیں، یہ صرف زبانی کلامی ایمان نہیں، یہ صرف اقرار باللسان والا ایمان نہیں، حقیقی ایمان، جیسے کہ ایمان لایا جاتا ہے، لاؤ ایمان، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور لگا دو، خرچ کر دو، کھپا دو، صرف کر دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی، وہ جسمانی توانائی، ذہنی صلاحیتیں، وہ وقت، وہ صحت، وہ مال، دولت، اولاد، جو بھی وسائل و ذرائع ہیں سب آ گئے، اس میں ہمیں اللہ نے خلافت دے رکھی، اور زمانے حاضر کے اعتبار سے بھی عجیب بات ہے یہ، ظاہر بات ہے یہ سوچ سمجھ کر اس طرح کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی ہوگی، لیکن یہ کہ اس صدی کے آغاز میں جو میں نے کہا تھا کہ ہمارے دوسرے زوال کا جو کلائمیکس تھا اس کا وہ شعر ہے، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنی بھی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، ہم نے حال ہی میں شائع کیا ایک مضمون ندا میں، وہ جس کا میں نے تذکرہ کیا غالباً اسی میں وہ موجود ہے مضمون، یہ واقعہ یہ کہ 1908 میں ینگ ٹکس نام کی جو ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی، وہ زائنسٹ انسپائرڈ موومنٹ تھی ترکوں کی، جنہوں نے عربی اور عربی تہذیب کے خلاف کام شروع کر دیا، جس کا منطقی نتیجہ ہوا ہے پھر کہ جب مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کی تدابیر تار تار کر دی چاہ کر دی ترک نادان خلافت کی تباہ، سادگی اپنی بھی دیکھ اوروں کی یاری بھی دیکھ۔ بہرحال ری ایکشن میں کہہ لیجئے یا جو بھی شکل ہوئی، عربوں میں عرب نیشنلزم ابھرا، انہوں نے بغاوت کی ترکوں کے خلاف، جیسے ہمارے ہاں مشرقی پاکستان کا سانحہ تھا ویسا ہی سانحہ اس وقت وہاں ہوا تھا۔ یہ نیشنلزم جو ہے یہی ہے کہ جو برباد کرتا رہا ہے، اور اس صدی میں مغربی امپیریلزم نے جو زخم ہمیں لگائے ہیں ان میں سب سے کاری زخم یہی ہے، امت کی وحدت ختم ہوئی، امت کو قومیتوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اس کا علاج وہ آخر میں لکھا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں وہ شعر ہے، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، پھر وہی اسلاف کا قلب و جگر، لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی، وہ آخری دور کا دور خلافت علی منہاج النبوہ قائم نہیں ہو سکے گا مگر اسی طرح کی جد و جہد سے جس طرح کی جد و جہد ہوئی تھی پہلی دور خلافت کو قائم کرنے کے لیے، تاب خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ یہی ہے جس کو میں نے 6 نکات میں بیان کیا ہے، بات وہی ہے لیکن اصول یہی ہے، اسی کے مطابق، اور جو اصل اصول، اصل الاصول جسے کہا جائے گا، 100 اصولوں کا ایک اصول، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ جو طریقہ کار آپ کا تھا وہی طریقہ کار ہوگا تو ہماری یہ تحریک کامیاب ہوگی، ہوگی ضرور، کب ہوگی یہ ہمیں نہیں معلوم، البتہ یہ کہ ہو کر رہیں گی، اور میری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ آیا ہم اپنا سب کچھ اس میں لگا دیتے ہیں یا نہیں، ہم پیچھے ہٹ جائیں تحریک کامیاب ہو جائے ہم ناکام ہو جائیں گے۔ وہ سارے منافقین ناکام ہو گئے، حالانکہ مسلمان کامیاب ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، لیکن منافقین مدینہ وہ تو ناکام ہو گئے، اس لیے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے پس با اختیار۔ آج تو بڑی پیاری آیت ہے جو میری تقریر سے قبل جو ہے یہاں آپ کو سنائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، یہ ارتداد معنوی ہے پیچھے ہٹنا، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک وقت میں جذبہ ابھرا، کام شروع کیا، خوب بھاگ دوڑ بھی کی، پھر ذرا کسی سبب سے، خارجی سبب، ثانوی سبب، داخلی سبب، کسی وجہ سے پھر جذبات ٹھنڈے پڑ گئے، پچھتائی شروع کر دی، قدم بہ قدم اپی سے ہٹ رہے۔ یہ در حقیقت وہی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ کا کام نہیں رکے گا، قافلہ چلے گا، البتہ کہاں سے، کس کے ہاتھوں، اللہ تعالیٰ کن کو سعادت بخشے، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اور ہر فرد کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا وہ لگا دے، مما جعلکم مستخلفین، جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، تمہیں خلیفہ بنا رکھا ہے، اس میں وہ خرچ کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب آخری بات جو ہے، میں 3 باتیں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے بیان کیا کہ پہلا کام ہے وہی قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، اور اس کو ذہنوں میں تازہ کرتے رہنا، یہ انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمی، دورہ ترجمہ قرآن، یہ اسی حوالے سے شروع ہوا۔ آپ کی مسجد میں پچھلے سال میں یہاں حاضر رہا، حالانکہ لاہور میں موسم بہت اچھا رہا، اور یہاں میں بہرحال چونکہ وہ لاہور کی آب و ہوا کا عادی بھی ہوں، میں بیمار ہو کر گیا یہاں سے، اور کافی کمزور ہو کر گیا، مشقت جھیلی۔ اب اس سال میرا پروگرام تو ملتان کا ہے، میں تو اس کو شمع کہیں روشن کر دی، پھر کسی اور جگہ پر شمع جلائی، بہرحال اپنی شمع جلا رہا ہوں، بلکہ ایک طرف سے نہیں دونوں اطراف سے جلا رہا ہوں تاکہ قرآن کی شمع روشن رہے۔ مجھے اب کرنا ہے یہ کام ملتان میں، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ کے ہاں یہ سلسلہ جو شروع ہوا رکنا نہیں چاہیے۔ پچھلے سال یہاں پر 250-250 300-300 افراد یہاں پر رہے ہیں، زائد بھی رہے ہیں، تو اس معاملے کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب اگر میں نہیں آ رہا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ابھی کوئی اور میرے ساتھی ایسے نہیں ہے کہ جو اس کو آج خود کر سکے، لاہور میں الحمدللہ میرا بیٹا ہے، اس نے پچھلے سال بھی کیا ہے، عزیز عاقف سعید نے، اور اس سال بھی کرے گا، لیکن یہاں ابھی ایسی چونکہ تیاری نہیں ہے تو ایک تجویز میں نے دی ہے، میرے 2 سال قبل کے جو یہی ترجمہ قرآن کے ویڈیوز تیار ہوئے تھے دورہ ترجمہ قرآن کے لاہور میں، وہ موجود ہیں۔ اس رمضان میں بھی ایسا کیجئے، یہاں آئیے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ سارا فلسفہ اس کا یہی ہے کہ آپ کا ذہنی قلبی رشتہ قرآن سے استوار ہو جائے۔ تھوڑا تھوڑا تو چلتا رہتا ہے، لیکن سال بھر اور مصروفیات ہیں، اور جو اس کے اندر انسان کے ذہنی مشغولیتیں رہتی ہیں تو اس درجے میں تو نہیں رہ سکتا، اسے تازہ کرو، تجدید عہد قرآن کے ساتھ۔ اس کے ساتھ اپنا ذہنی اور قلبی اور نفسیاتی رشتہ مزید گہرا کرو، اور پہلا جو ہے اسے مضبوط قائم کرو. اس کے لیے یہ تجویز ہے، لیکن اس پر اصل میں ہم یہ چاہیں گے، ہمارے یہاں کے ساتھی چونکہ بہت اس معاملے میں سکیپٹک ہیں کہ کون آئے گا. پروگرام یہ بن سکتا ہے، ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے اسی مسجد میں ادھر جو ہے قناعت لگا دی جائے، ورنہ پیچھے جگہ بہت ہے، وہاں پر ٹی وی کے ذریعے سے، وی سی آر کے ذریعے سے، جہاں اور خرابیاں پھیل رہی ہیں، اللہ کا کلام سنیے، چار رکعتوں سے پہلے وہاں بیٹھ کر اس کا ترجمہ اور اس کے جو مختصر جو ہے تشریح سن لیجئے، پھر یہاں آ جائیے، چار رکعتیں سن لیجئے نماز کے اندر کھڑے ہو کر امام کے پیچھے، اس کے بعد پھر جائیے جیسے ہوتا رہا ہے. صرف یہ ہے کہ میں خود نہیں ہوں گا، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی ہمارے پاس آج کے ذرائع ہیں، اگر ہم نے ان کو استعمال نہ کیا دین کے لیے، تو در حقیقت یہ دین کی بھلائی میں نہیں بلکہ دین کے لیے ہم دین کے نقصان کا موجب بنتے ہیں. ان کو ہمیں استعمال کرنا ان تمام ذرائع. اس اعتبار سے یہ پروگرام اس سال کے لیے ہے، لیکن اس کا دار و مدار ہے کہ کتنے حضرات یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اس میں شرکت کریں گے. اگر آپ اس وقت ہاتھ اٹھا کر مجھے کوئی تاثر دے سکے تو میں اپنے ساتھیوں کو بتا سکوں گا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں. آپ کا تو ارادہ یہ تھا کہ لکھ کر دیں، لیکن بہرحال یہ بعد میں بھی مرحلہ ہو جائے گا. میں اس وقت چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے ہاتھ کھڑے کریں کہ جو اس رمضان مبارک میں بھی اسی طریقے سے پوری پوری رات یہاں پر لگانے کے لیے تیار ہوں گے. ذرا جلدی سے ہاتھ اٹھائیے جن کا بھی ارادہ ہو. ویسے تو جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ فیصلہ ہوگا، لیکن یہ کہ میں باقی حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں سوچیں، غور کریں. یہ رات کا صرف ایک گھنٹے کا معاملہ تراوی کا جو ہے، یہ اصل میں اس کی اصل جو اس کی روح ہے، اس کے اصل منشا کو پورا نہیں کرتا. بلکہ حدیث میں الفاظ آئے برابر، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو ایمان اور احتساب کے ساتھ صام رمضان قام رمضان، دن کا روزہ، رات کا جاگنا اور رات کا کھڑا رہنا، یہ در حقیقت بالکل متبادی اور بالکل گویا کہ ہم وزن الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے حدیث میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ میں نے عرض کیا، جو بھی ہمارے ہاں دستوری قانونی درجے میں نہایت سست روی کے ساتھ جو بھی پیش رفت ہو رہی ہے، اس میں فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ جو آیا ہوا ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس کے لیے ایک ہمیں عوامی مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے 22 فروری کو. اور یہ ہم پاکستان میں جہاں بھی تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کے معاونین موجود ہیں وہاں ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں کہ 22 تاریخ کو ہفتے کے روز یہ مظاہرہ ہو. اس مظاہرے میں میری اپیل یہ ہوگی کہ جو لوگ اتنی دور سے چل کر یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے یا میری تقریر سننے کے لیے، کم سے کم یہ سب حضرات تو طے کر لیں کہ اس مظاہرے میں شریک ہوں گے. میں اس کے لیے بھی ذرا ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں، پروگرام آپ کو بعد میں مل جائے گا. اس میں آپ حضرات کوشش کیجئے کہ سب کے سب حضرات جو ہیں وہاں پر اس میں شامل ہوں. ہمارا مظاہرہ بالکل خاموش ہوگا، کوئی جلوس، کوئی نعرے نہیں. ایک مقام معین ہو جائے گا، وہاں پر کھڑے ہوں گے بینرز لے کر، تاکہ یہ کہ اور اگر اس کا یہاں پر لوگ اگر زیادہ حضرات کی توقع ہو تو 2-3 اسپاٹس بھی ہو سکتے ہیں. اگر 50-50, 60-60, 100-100 افراد 3 اہم جگہوں پر کھڑے ہو جائیں بینرز لے کر، تو اس سے بھی واقعہ یہ ہے کہ آپ کا کم سے کم، جس کو حدیث میں کہا گیا نہیں انل منکر باللسان، آپ نے کم سے کم اپنا ایک مظاہرہ تو آپ کر دیں گے کہ آپ سود کے خلاف ہیں، اللہ سے یہ جنگ جو ہے اس کو بند کرنے کے حق میں ہے. اس کے لیے جو بھی وقت آپ صرف کریں، پورے نظم کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ 22 فروری کو یہ مظاہرہ کرنا ہے. اور اس کے لیے ہاتھ جو اٹھے ہیں کم اٹھے، جنہوں نے ہاتھ اٹھا لیے وہ تو کمیٹڈ ہیں. اب یہ جان لیجئے اچھی طرح، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عہد کی باز پرس ہوگی، وہ پہلا وعدہ بھی اور دوسرا بھی. لیکن باقی حضرات سے بھی میں کہوں گا کہ اتنی مشقت تو جھیلے، کم سے کم اپنا نام ان لوگوں میں لکھوا دے کہ جنہوں نے کھڑے ہو کر، کوئی اور سیاسی مہم نہیں، کوئی اور مطالبہ نہیں، کسی حکومت کے خلاف نہیں، کسی پارٹی کے حق میں نہیں، کوئی اور سیاسی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ہے دین کا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بند کرنے کا معاملہ ہے. ہم پر جو دباؤ پڑ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، جو دباؤ بھارت کا ہے، جو حالات جو تبدیل ہو چکے ہیں، یہ سارے دباؤ جو ہے ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے صرف اس شکل میں جبکہ اللہ سے جنگ بند کر دیں. اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے اللہ ہمارا ہو جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ، اور اللہ مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ امریکہ ہو، امریکہ کا باپ ہو، لیکن یہ کہ اللہ ہی ہماری پشت پر نہ ہو. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر وہ تمہارے پشت پناہی نہ کرے، تمہیں چھوڑ دے، تو پھر کون مدد کرے گا تمہاری. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.